مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ
مدنی مذاکرہ
چار دیرا پیر پیرا
مرشد میرے غوث پاک
مرشد میرے غوث پاک مرشد میرے غوث پاک چار دیرا پیر پیرا اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک
اور اپنی دید کا
اور اپنی دید کا شربت پلائے غوث پاک اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائے غوث پاک
ربی جل اللہ ما فی قلبی خیر اللہ روی محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ
تم دماغ دستگی گوشی آزم دستگی میرا پی گوشی آزم دستگی
ملیوں کے حکومت
گوشی پر ادا
اللہ کی رحمت ہے صاحب عزت دریائے کرامت کل جائے مصیبت فرماؤ حمایت
روزانہ پیارے پیارے بچوں کا بچیوں کے جو مختلف مناظر ہمیں ملتے ہیں تو الحمدللہ اسے چلانے کی کوشش کی جاتی ہے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا, اور جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا, سونا سہری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا پانی پینا, نیاز کھانا اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں مسجد کے اندر جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کر چکے تھے, وہ بھی ثواب کے لیے. کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کرنی, اور اگر کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں کی جائے گی, بلکہ ثواب کی نیت سے اب بھی کر لیں کوئی ذکر و درود کر لیں چند بار، 12 مرتبہ چاہیں درود پاک پڑھ لیں، اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں. دل میں نیت ہونا شرط ہے، تو ساتھ میں زبان سے بھی دوہرا لیں چاہے اپنی مادری زبان میں کہ میں نے سنت کے اعتکاف کی نیت کی، زیادہ اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1443 ہجری کے ماہ عبد القادر، ماہ فاخر یعنی ربیع الاخر کی آج 10ویں رات ہے. چاند رات سے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے الحمدللہ، کل تک یہ جاری رہے گا. تو 10ویں رات کی نسبت سے جی درود و سلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے، آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئے مائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک آدمی نے ایک بچی پالی ہوئی ہے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ گود لی ہوئی، بیٹا سکا ہے
اور بیٹی جو ہے وہ گود لی ہوئی ہے، اور اس نے اگر دودھ نہیں پیا ہے اس بیٹے کی ماں کا، تو اس کا جس نے لیا نا گود اور اس کی بیوی کا اس نے دودھ تو پیا نہیں ہے، ویسے لے پالک لیا ہے، اب یہ جوان ہو جائے گی وہ بچی، تو اب یہ لے پالک باپ جو ہے نا اس سے پردہ ہو جائے گا، بھائیوں سے بھی پردہ ہو جائے گا، تو ان کی شادیاں بھی آپس میں جائز ہیں. سگے بیٹے سے اس لے پالک کی بیٹی کا نکاح جائز ہے جس لے پالک بچی نے اس بیٹے کی ماں کا یا کسی ایسی عورت کا، کہ جس سے مطلب یہ حرمت نکاح ثابت ہو، کہ یہ مطلب یعنی کہ نکاح حرام ہو جائے. میں اور مثلاً کس کا دودھ پیے تو
نانی کا، دادی کا،
نانی کا، دادی.
یا اسی بچے، یہ جو بچہ ہے اسی کی بڑی بہن کا پی لیا،
جی جی، تب بھی نکاح حرام ہو جائے گا ماشاء اللہ. اس کی دودھ پینے کی مدت ہے بچے کی ہجری سن کے حساب سے 2.5 سال، 2.5 سال کی عمر میں اگر دودھ پی لیا ہے اس نے تو وہ حرمت نکاح ثابت ہو جائے گا، اب نکاح نہیں ہو سکتا، حرام ہے. اور ویسے مسئلہ یہ کہ 2 سال تک دودھ پلا سکتے ہیں، 2.5 سال تک یعنی کہ 2 سے اوپر پلانا یہ گناہ ہے، حرام ہے. لیکن اگر 2.5 سال کی مدت یوں ہے کہ اگر پلا دیا، اگرچہ گناہگار تو ہے پھر بھی کسی نے پلا دیا تو ابھی حرمت نکاح ثابت ہوگی، وہ بھی 2.5 سال تک، 2.5 سال کے بعد یہ پیریڈ بھی ختم ہوگی. مگر یہ سب ہجری سن کے حساب سے، انگریزی سال کے حساب سے نہیں، ہمارے یہاں چلتے انگلش انگریزی سال، ہم سب کو ہجری سن کی معلومات ہونی چاہیے، ورنہ کیونکہ سارے تہوار ہمارے اسلامی اسی حساب سے آتے ہیں، ہجری سن کے حساب سے، کہ ہم 11ویں شریف جو منا رہے ہیں بھی ہجری سن کے حساب سے منا رہے ہیں، اسلامی تاریخ کے حساب سے. صلو علی الحبیب.
ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، کیا اگر بے نماز آدمی ہے تو اس کے بھی گناہ جڑ جائیں گے؟
گناہ جڑنے کے لیے نمازی بے نمازی کا نہیں ہے، لیکن یہ کہ نماز فرض ہے وہ معاف نہیں ہوئی، وہ تو قضا کرنی ہے، اگر اس نے نمازیں ترک کی ہیں حساب لگا کے قضا عمری بھی کرنی ہے. ایسے عام طور پہ اس میں گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہاں یہ گناہوں کے معاف ہونے کی بشارتیں ہوتی ہیں نا، چھوٹے گناہ، اور نماز نہ پڑھنا یہ تو بڑا گناہ ہے، جس کو گناہ کبیرہ بولتے ہیں، اور چھوٹے گناہ کو گناہ صغیرہ بولتے ہیں. جہاں جہاں یعنی کہ گناہوں کی تلافیاں آتی ہیں نا, اس کا مطلب یعنی کہ عوض دینا, یہ معاف نہیں ہوتے. ویسے بھی یہ تو ادا ہی کرنے پڑیں گے. جیسے کہ کسی کے پیسے دبا لیے, اب وہ بولا کہ میرے تو فلاں عمل کیا میں نے, گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس سے نہیں ہوگا, وہ چھوٹے گناہ معاف ہوں گے. اور مال دبا لینا کسی کا, چھین لینا, یہ تو بڑا گناہ ہے, یہ تو ویسے ہی معاف نہیں ہوگا. توبہ 20 میں تو کرنی ہے, اور جس کا دبایا اس کو دینا بھی پڑے گا, وہ نہ رہا تو اس کے وارثوں کو دیا جائے گا. اس کی ترتیب ایسی, بغیر دیے معاف نہیں ہوگا, بغیر اس کے معاف نہیں ہوگا. اس کو تلافی بولتے ہیں, معافی, تلافی, معافی کوئی معافی مانگنا, تلافی یہ کہ اس کا یہ جو نقصان ہے اس کو پورا کرنا. چور نے چوری کی, توبہ کرے, بے شک معافی مانگے, اچھی باتیں کرنا ہی چاہیے, لیکن ساتھ میں جس کی چوری کی اس کو اس کا مال بھی لوٹانا ہوگا. ہاں مال نہیں رہا, یا وہ جس کا چوری کیا اس نے معاف کر دیا, اس نے معاف کر دیا تو معاف ہو جائے گا. اور اگر مال نہیں رہا تو پھر یہ کہ اس سے ترکیب بنائے کہ میں انشاءاللہ کما کما کے دے دوں گا. کوئی بھی ایسی صورت, نیت پکی ہو کہ میں نے اس کو دینا ہے, یعنی کہ نہیں ہے تو کھا پی گئے تو آئندہ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے نہیں کریں آئندہ, نہیں کرنا چاہیے ورنہ گناہ بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن یہ دینا ذمہ رہے گا. یہی ڈاکوؤں کے لیے بھی ہے, یہی جو قرضہ بھلا دیتے ہیں دبا دیتے ہیں, یہی رشوت والوں کے لیے رشوت لے لیتے ہیں, یہ بھی دینی پڑے گی جس سے لیے. کیونکہ یہ وہ چیز میں نے مثالیں دی کہ ان میں اپنی ملک ثابت نہیں ہوتی, جس کا اونر نہیں بنتا, اس کا حق نہیں بنتا, اس پر ملکیت کا حق نہیں بنتا, مالک نہیں بنتا اس کا, یہ دینا ہی پڑے گا. ابھی اگر بولیں گے وہ بہت مشکل ہے, آخرت کے لیے بہت نیکیاں کرے, نیکیاں دینی پڑیں گی, وہاں مال تو نہیں چلے گا قیامت میں. یقیناً کوئی نیکیاں اتنی کر ہی نہیں سکتا کہ وہ سارے حقوق, یہ تو ایک چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, نعوذ باللہ کوئی کہا ہاں ٹھیک ہے میں نیکیاں کر لوں گا, یہ بھی تو نہیں بتانا آپ کو کہ کس گناہ کے بدلے کتنی نیکیاں دینی ہوں گی. حق العبد, بندے کا حق بارنے میں کس کے بدلے کتنی نیکیاں, یہ تو ہمیں تو نہیں پتا. ہم ایسا نعوذ باللہ سوچنا بھی چاہیے. اللہ پاک کی خفیہ تدبیر کیا ہمیں نہیں پتا. اللہ پاک کے قہر و غضب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, صلى الله تعالى عليه واله وسلم, صلوا على الحبيب صلى الله على محمد.
ایک تو میں نے یہ پوچھنا کہ کتب کی طرف ٹانگیں کر کے سونا کیسا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد جو بقیہ نماز دے لوگ گھر چلے جاتے ہیں اور بقیہ نماز نہیں پڑھتے, اس میں کیا ان کا جمعہ ہو جاتا ہے؟
یہ اپنے قطب تارے کی طرف مشہور بہت ہے کہ قدم نہیں کرنے چاہیے, اسے ایسا ہے نہیں, کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرنے چاہیے. قطب تارا کوئی مقدس مقام نہیں ہے, ایک تارا ہے, اس کا نام قطب ہے, مخصوص تارا ہے. اس کی اپنی مطلب ہے کہ اللہ نے اس میں جو بھی تاثیرات رکھی ہیں, جیسے کہ مقناطیس اسی کی طرف رخ کرتا ہے, یہ میگنیٹ. اور سائنسدانوں نے بھی تحقیقیں کر کے وہ اپنے ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں کہ ان کو بھی پتا نہیں کہ یہ آخر کیا وجہ ہے کہ مقناطیس قطب تارے کی طرف ہی رخ کرتا ہے, اسی طرف چلا جاتا ہے. یہ ایک قدرت کا نظام ہے کہ کسی طرح قدرت, اللہ کی قدرت کو مانو. ایسی ایسی باتیں اللہ نے پیدا کی ہیں, ایسی ایسی تاثیرات پیدا کی ہیں کہ سائنس بھی نہیں اس تک پہنچ سکتی, عقل نہیں پہنچ سکتی. اور دوسرا, وہ جمعے کو اگر فرض پڑھ کے گھر پہ سنتیں پڑھ لیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے, سنتیں تو ہو جائیں گی, لیکن یہ کہ دور بڑا نازک ہے. اب حکم یہی ہے کہ سنتیں گھر مسجد میں, دیگر نمازوں کو بھی سنتیں مسجد میں پڑھے, تاکہ لوگوں کو بدگمانیاں نہ ہو یہ سنتیں نہیں پڑھتا, دیکھو یہ فرض پڑھتا خالی چلا گیا, بھلے وہ پڑھ بھی لے لیکن آپ کو تو پتا نہیں, تو اس طرح لوگ بدگمانیوں میں مبتلا ہوں گے. تو اس لیے وہیں سنتیں پڑھنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. ایک سوال فیس بک پیج پر ہے کہ عورت کا ناک چھدوانا کیا ضروری ہے, اور کیا صحابیات نے بھی ایسا کیا ہے؟
فیضان سنت میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے, کان وغیرہ چھدوانے کے حوالے سے. حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قسم کے لیے, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی انہا سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو زینت مختلف طریقوں سے اختیار کرنے پر ثواب تو ملے گا شوہر کے لیے کرے گی، تو استحباب یعنی مستحب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ واجب برحال نہیں ہے کہ نہ کان وہ چھدوائے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ۔
ایک سوال ہے کہ میری بیوی کی کمیٹی نکلی ہے، میں نے اس کو کہا کہ کوئی چیز مجھے کھلاؤ، ایسا کہنا کیسا؟
اب آپ میاں باپ بیوی میں اتنی بے تکلفی تو ہوتی ہی ہے، اب زور ظلم سے تو نہیں لے سکتا، اور ایسا عام طور پر ہوتا نہیں ہے، آپس میں پکے دوست ہوتے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کو کھلا رہے ہوتے ہیں تو مٹھائی کھلاؤ۔ اب یہ کہ وہ ترکیب ہے تو ٹھیک ہے، مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو کھلانے میں کھانے میں حرج نہیں ہے، اور اگر ایسی صورت ہے کہ ترکیب نہیں ہے اور آپ یہ کہ وہ مانگ رہے ہیں اور دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ نہیں دیں گے تو یہ ظلم کرے گا، پریشان کرے گا، بدنام کرے گا، شر سے بچنے کے لیے اگر وہ دے گا مٹھائی یا جو بھی ہے تو پھر یہ رشوت ہے لینے والے کے حق میں، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے اگر دے رہا ہے تو وہ گناہگار نہیں ہے دینے والا اس صورت میں۔
بسا اوقات تو بیوی جو کمیٹی بھرتی ہے جسے ہمارا بی سی بھی کہتے ہیں، وہ ہوتی تو بعض اوقات شوہر کے دیے ہوئے پیسوں سے ہی ہے کہ وہ ابھی تو خیر آپ نے مشورہ دیا ہے شوہر صاحبان کو کہ پیسے بیوی کی مل کر دیا کرو، ورنہ تو یہ خرچہ چلانے کے لیے عموماً دیتے ہیں اور اسی میں سے بعض اوقات یہ کہ بچ بچا کر کچھ بی سی بھرنے کا سلسلہ ہوتا ہے، اور جب کھلتی ہے تو وہ ہوتی بیوی کی ہے تو وہ شاید اس کو تحفہ دے چکا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے شاید۔
مالک بنا دینا چاہیے، ورنہ بیچاری وہ اگر اس کو یوں کہا کہ صرف اسے خرچہ چلانا، حساب رکھنا، میرے کو سب پیسے واپس دینا، جو بچہ تو یہ آزمائش پہ پڑی رہے گی، پھر وہ بی سی میں بھی نہیں دے سکتی نا، کہ گھر چلانے کے تعلق سے بی سی اس میں شامل نہیں ہے، گھر اس کے بغیر بھی چلتا ہے نا۔
اگر اجازت ہو تو
جی،
اگر شوہر کی اجازت ہو تو
شوہر کی اجازت، شوہر کو چاہیے کہ مالک بنا دے پیسوں کا،
ٹھیک،
اور یہ انڈرسٹوڈ ہو آپس میں کہ اس سے گھر کا خرچہ چلانا ہے، لیکن احتیاطاً کہ وہ کچھ 19-20 کر لے گھر چلانے کے علاوہ، جی چاہ آئس کریم کھا لی، ٹھنڈی بوتل پی لی، یا کوئی بھی ایسا عرص سے ہٹ کر اگر کوئی خرچہ کر دیا اس نے تو گناہ گار نہ ہو، اس لیے مالک بنا دے تو اچھا۔ یعنی کوئی چوری پر مجبور ہو، گناہوں پر مجبور ہو، اس سے حالات پیدا نہیں کرنی چاہیے، بےچارہ کیوں ہو گناہ گار ہو۔ جیسے ایک بزرگ کا پڑھا تھا کہ وہ اپنی اولاد کو کبھی حکم نہیں کرتے تھے، مشورہ دیتے تھے کہ میرا حکم نہیں مانے گا تو ہو سکتا ہے گناہوں میں پڑے یہ، لیکن مشورہ ہے، جتنا ہو سکے اولاد کو بھی، گھر کے دیگر افراد کو بھی، دوستوں کو بھی، عام مسلمانوں کو بھی گناہوں سے بچانے کی تدبیریں کرتا رہے، ہماری وجہ سے گناہ نہیں، گناہ گار نہ ہو۔ جیسے ہمارے یہاں سوالات کرتے ہیں الٹے سیدھے، ہوتے سارے سیدھے ہی ہوتے سوالات، سوال کرنا وہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن اگلا بےچارہ پریشان، ہاں بھائی کیا کر رہے ہو، اب وہ بےچارہ اتفاق سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو بتانے ایسا نہیں ہے، اب فون پر پوچھ رہا ہے اور یہ بےچارہ کپڑے بدل رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، ایسی پوزیشن میں وہ بتا نہیں سکتا۔ اب یہ کہ وہ بیچارہ ہو سکا جھوٹ بولے، بیٹھا ہوں ویسے ہی بس اخبار پڑھ رہا ہوں یا فلاں پڑھ رہا ہوں، تو یہ کہ وہ ہو سکتا ہے گناہ میں پڑے، اس طرح تو ایسے سوالات کیے نہ جائے۔ کیا بولیں گے، گاڑیوں میں پوچھتے رہتے کہاں تک پہنچے ہو، کہاں تک پہنچے ہو، اس کو پتا پتا تو ہوتا نہیں ہے کہاں تک، پھر بس اندھیرے میں تیر مارتا ہوگا، ہمارا گھر ڈھونڈنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی، بےچارا ہانپ تو گیا تھا ڈھونڈ ڈھونڈ کے، پسینہ بہ گیا تھا، دو گھنٹے سے تلاش کر گھبرا کے بولے گا، وہ کہہ رہے کوئی تکلیف نہیں، ہمارا کھانا اچھا لگا، ارے مزہ آ گیا، حالانکہ موڈ خراب ہو گیا تھا کھا کر، جھوٹ بول رہا ہے نا، مزہ آ گیا۔ اب یہ بولے گا آپ کا کھانا اچھا نہیں لگا تو یہ جمے گا نہیں نا، پریشانی ہوگی نا، اس لیے بےچارا جھوٹ بولے گا، تو اپنے اتنی ہوشیاری کریں گے کہ اس کو پوچھیں، اچھا لگا ہوگا خود ہی بول دے گا، نہ بھی بولے، مہمان سے ایسے سوالات تھوڑی کیے جاتے ہیں، مہمان کو تو اللہ کی رضا کے لیے کھلایا پلایا جاتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق اب اس سے کامنٹس لینا یہ ضروری ہے کیا؟ چائے پسند آئی، ارے بھائی وہ اگر بول دے یار میں تو چائے پیتا ہوں، سچی بات یہ، یہ تو آپ کا گرما گرم شربت تھا، چار گنا چینی تھی اور دو سال سے شوگر ڈکلیئر ہو چکی ہے، جبرن کہرن چائے پیے چائے نہیں پی میں نے زہر پیا اگر یہ غصے میں آگے بول دے تو پھر گزرے کیا لڑائی. تو ایسے سوالات نہ کیے جائیں جس میں آدمی کے خطرہ ہو کے بےچارہ جھوٹ میں جا پڑے. مزہ آیا آپ کو اور کیا مزہ کیا ہے موڈ کرا ہوا اس کو بولے مزہ آیا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
بیوی شوہر کے انتقال کی وجہ سے عدت گزار رہی ہو اور کسی دوسرے شہر میں اس کی ماں کا انتقال ہو جائے, کیا وہ اس صورت میں سفر کر سکتی ہے؟
مفتی صاحب بتائیں گے.
نہیں کر سکتی,
یہ عذر تو ہے,
سفر نہیں کر سکتی. سب یہیں سے جو اس کے لیے اصال ثواب وغیرہ کرنا ہے وہ اس کے لیے کرے, سفر کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے.
تعزیت کے اب تو ویسے بھی طریقے آ گئے, موبائل فون یہ وہ, تعزیت تو ہو سکتی ہے. کرے گی کس طرح تعزیت؟ اپنے ابو سے اگر ماں ہے تو اس سے کر لے. اور قبرستان تو ویسے بھی عورتوں کو جانا ہی نہیں ہے, ہے ہی منع.
اور اس میں تو شاید کوئی کسی کو فیل بھی نہ ہو کہ یہ آئی نہیں, بلکہ شاید آئے تو باتیں ہو سکتی ہیں کہ
اتنے مسائل کا معلوم ہوتے ہر لوگوں کو
نہیں,
بلکہ بولیں گے عزت ٹھیک ہے مجبوری ہے, ماں کی میت پڑی ہو رہی ہے بلکہ میں عزت میں ہوں, یہ اس کا امکان زیادہ ہے.
یہ
ہاں دور بڑا نازک ہے. اللہ پاک ہدایت دے. بس
آمین.
اکل سلیم دے. ایسے موقع پر فوراً علماء سے پوچھنا چاہیے کہ کیا کرنا ہے, اپنی مرضی سے مسئلہ حل نہ کیا جائے, یا بڑے بوڑھوں کو پوچھ کر فیصلہ نہ کر لیا جائے. عالم بتائے گا, بزرگ گھر کے بزرگ نہیں بتا سکتے شرعی مسئلہ. ہاں ان کو تجربہ ہو تو وہ الگ بات ہے, علماء کی صحبت میں بیٹھ کر مسئلہ پتا ہو تو دوسری بات ہے, ورنہ عام طور پر یہ کہ معلومات کم ہوتی ہے.
میرے خیالوں میں سوال آیا ہے, میرے خیالوں میں بار بار برائی اور بھی برے برے خیالات آتے ہیں, میں بیان نہیں کر سکتا, کیا ان خیالوں کی وجہ سے میرے اعمال نامے میں گناہ ہوتے ہوں گے؟
وہ خیال کی بھی صورت ہے, وسوسہ آیا آیا جھٹک دیا, برا سمجھتا ہے اس کو تو گناہگار نہیں ہے. وہ سب کو آتے ہیں وسوسے, تو اس میں مطلب پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کی طرف توجہ نہ دے. کہ وسوسوں کی طرف توجہ نہ دینا بھی وسوسے کا علاج ہے. اب اس میں سوچتے رہیں گے غور کرتے رہیں گے تو پھنستے رہیں گے. یہ دلدل ہے, دلدل میں جتنا آدمی زور لگاتا ہے دستہ چلا جاتا ہے. یہ وسوسے اور ان کا علاج ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, یہ بڑا معلوماتی رسالہ ہے, یہ ضرور حاصل کر کے پڑھیں. کیونکہ وسوسہ پروف تو شاید کوئی بھی نہیں ہوا, سب بھی کو آتے ہیں وسوسے, اس کو پڑھنا چاہیے, آپ کو معلومات ہو جائے گی. وسوسوں کے علاج بھی اس میں ہیں, یہ بھی آپ کو علاج بھی ملیں گے وسوسوں کے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
سوال آیا, ماں کی رضائی بہن سے شادی کرنا جائز ہے؟
ممنوع ہے کہ رضائی خالہ سے نکاح بھی حرام ہے.
اگر ہم نے بھولے سے بغیر وضو قرآن پاک پڑھ لیا, لفظ پڑھ لیا کا سوال ہے, تو کیا حکم ہے؟
بغیر وضو قرآن کریم پڑھنا جائز ہے. ہاں ٹچ کرنے کے مسائل ہیں, چاہے نہیں بھی پڑھنا تو ٹچ نہیں کر سکتا, آیت مبارکہ قرآن کریم کو اٹھا نہیں سکتا. اگر وہ جزدان میں لپٹا ہوا ہے, ایسا جزدان ہے جسے اسے نکال سکتے, جیسے جزدان اسی طرح ہوتا ہے کٹوری لپیٹ لیتے پھر کھول کے اس کو نکال لیتے, تو وہ قرآن کریم کا حصہ نہیں ہوتا جزدان. تو ایسے جزدان میں لپٹا ہوا قرآن پاک بے وضو اٹھا سکتے ہیں, اور اگر اس پہ چمڑا یا ریگزین وہ اس طرح مطلب پیوست ہے جس کو جلد بولتے ہیں, اگر جلد بنی ہوئی ہے تو بے وضو نہیں اٹھا سکتے قرآن کریم. اور اگر کوئی کاغذ ہے اس پہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے یا کسی بھی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ ہے, اس کو بھی نہ آگے سے چھو سکتے ہیں پیچھے سے چھو سکتے ہیں. اچھا اب اگر اس میں اور بھی مضمون ہے جیسے تفسیر ہے اس آیت میں, تفسیر والے حصے کو چھونے میں حرج نہیں ہے. اور اگر کاغذ پورے کاغذ پر صرف آیت لکھی ہوئی ہے اور کسی زبان میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تب تو اس پورے کاغذ کے کونے کو بھی نہیں چھو سکتے آگے پیچھے بے وضو اور بے طہارت بھی. جس پر غسل فرض ہے وہ بھی نہیں چھو سکتا. جس پر غسل فرض ہے وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتا, بغیر دیکھے بھی زبانی یاد پر بھی پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے.
سوال آیا ہے, اگر ہم سفر میں ہیں اور امام مقیم تو ہم ان کے پیچھے پوری نماز پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے؟
پوری پڑھیں گے.
زندگی نشیب و فراز کا نام ہے. کبھی غم, کبھی تکلیف, کبھی پریشانیاں, کبھی حادثات, کبھی شادی کا ٹوٹ جانا, کبھی قرضے میں جھگڑا جانا, کبھی حادثات, کبھی کسی کا فوت ہو جانا, یہ زندگی کا حصہ ہے. کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی دکھ, تکلیف, پریشانی پہنچتی رہتی ہے. ایسی تکلیف اور ناکامی پر بعض لوگوں کا رد عمل بہت ریورس ہوتا ہے, اور کچھ لوگ اس حادثے کی ناکامی کو اپنی لائف کا اینڈ سمجھتے ہیں اور دل مایوس ہو جاتے ہیں. اس غم, تکلیف اور ناکامی کو زندگی میں پوزیٹیو چینج کا ذریعہ کیسے بنانا ہے؟ کیا کسی کا ٹوٹنا اس کی کامیابی کے سفر کا آغاز بھی ہو سکتا ہے, جیسا کہ اس تصویر میں ہے؟ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائے کہ جب کوئی بندہ دکھ, پریشانی, مصیبت میں شکار ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, تو پھر اپنی پریشانی, ناکامی کو اپنی کامیابی کا راستہ کیسے بنائے؟
ماشاءاللہ, مثال بڑی اچھی دی. کسی کا ٹوٹنا کسی کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو یہ تو ہے کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پر چلتی ہے, وہ مسائل ہی مسائل, مسائل ہی مسائل, قدم قدم اور مسائل. تو اس لیے مسائل کے ساتھ, پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھنا ضروری ہے, ورنہ تو پریشانی کس کو نہیں آتی. بڑے سے بڑے, یعنی کہ میں نے مالدار لیڈر دیکھے, کوئی کمی نہیں ہے, ایک کمی ہے, اولاد نہیں ہے. مجھے پتا ہے تجربے میں مجھے, اب بےچارا اولاد کے لیے اس کے بعد کروڑوں اربوں روپے لکھ, اولاد نہیں ہے. تو یہاں ایک امتحان بھی ہوتا ہے, ایمان کی مضبوطی بھی اس میں ہو سکتی ہے کہ یار میرے پاس سب کچھ ہے, میرے آرڈر پر مطلب یعنی کہ سب بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن مجھے بیٹا نہیں مل سکتا جب تک میرا رب مجھے نہیں دے گا. تو رب عطا کرے گا تو ہی اولاد ہوگی. تو اس لیے وہ پیروں فقیروں کے پاس پھیرے کرتا ہے کہ دعا کر دو اولاد ہو جائے, کہ یہ شاید دعا کریں گے تو کام ہو جائے گا. تو خیر, تو مشکلات تو سب کو آتی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مشکلات درپیش ہوئی. انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں, اور مشہور ترین واقعہ کربلا کا ہے, کہ جو شاید بچے بچے کو پتا ہو کہ کربلا میں امتحان ہوا تھا. گلستان مصطفیٰ کے پھولوں کو کس طرح خاک کو خون میں تڑپایا گیا, اور کس طرح یعنی کہ بھوکا پیاسا شہید کیا گیا, کیسی پریشانی. پھر جو پاک بیبیاں تھیں ان کو قیدی بنایا گیا. امام زین العابدین جو بیمار تھے, جنہیں وہ نہیں مطلب وہ لڑنے کی اجازت ملی, شہادت نہیں پائی انہوں نے وہاں, تو بیمار تھے, اس کے باوجود ان کو باندھ دیا اور ان لوگوں نے اونٹ پہ بٹھا دیا باندھ کر, اور بہت کچھ یعنی کہ ظلم و ستم کی آندیاں چلائی. لیکن یہ زندگی کی بازی نہیں ہارے. جو زندہ رہے ان میں سے ایک بھی کوئی معاذ اللہ گلے شکوے کی بھی واردات نہیں ہے. ہمارے یہاں تو خودکشیاں ہو جاتی ہیں, وہاں تصور نہیں ہے. ان کی نگاہوں سے خودکشیاں رک جائیں, ان کی نگاہوں سے پریشانیاں دور ہو جائیں, لیکن یہ کہ امتحان تھا, یہ ثابت قدم رہے. یہ ہمارے لیے بہت کچھ درس ہے کہ پریشانیاں تو آئیں گی, لیکن پریشانیوں سے گھبرانا یہ مردوں کا کام نہیں. تو یہ بھی نہیں کہیں گے کہ عورتوں کا کام نہیں, کہ کربلا کی عفت مآب بیبیوں نے, خواتین نے بھی تو صبر کیا نا, تو سبھی کو صبر کرنا ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, کون لوگ سخت آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، سب سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، پھر ان کے بعد جو افضل ہیں، یعنی حسب مراتب، یعنی رتبوں کے حساب سے، دی گریڈ جو ہوتے ہیں اس کے حساب سے آدمی کا دین کے ساتھ جیسا تعلق ہوتا ہے، اسی اعتبار سے آفت و بلا میں مبتلا کیا جاتا ہے، یعنی مصیبتوں میں آفتوں میں اس کو مبتلا کیا جاتا ہے. اگر دین میں سخت ہے تو بلا بھی اس پر سخت ہوگی، اور اگر دین میں کمزور ہے تو اس پر آسانی کی جاتی ہے. یہی سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے، یہاں تک کہ زمین پر وہ یوں چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا. حوالہ جامع ترمذی جلد 4 پیج نمبر 170، رقم الحدیث 2406. بہرحال یہ سب اللہ رب العزت کی مشیت یعنی مرضی سے ہوتا ہے، اس کے چاہے سے ہوتا ہے. اور نیک بندے صبر کر کے اجر کے خزانے سمیٹتے ہوئے زبان حال سے کہتے ہیں کہ سونا میرے دکھ وچ راضی، سونا جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پاوا. یعنی میرا پیارا، میرا محبوب جبکہ میرے دکھی ہونے پر خوش ہے تو پھر میں سکھ چین کو بھاڑ یعنی چولہے میں جھونکتا ہوں. پریشانی اور بیماریوں میں خوش رہنے کے تعلق سے ایک ایمان افروز اسٹوری آپ کو سناتا ہوں. ایک اللہ کے پیارے پر آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، مسلمان کے بدن پر جو بھی مصیبت آتی ہے تو اللہ پاک اس کے سبب اس کے گناہ مٹا دیتا ہے. یہ سن کر حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی، یا اللہ میں تجھ سے اپنی موت تک ایسا بخار طلب کرتا ہوں جو مجھے نماز، روزہ، حج و عمرہ اور تیری راہ میں جہاد سے نہ روکے. آپ کی دعا قبول ہوئی. چنانچہ راوی کا بیان ہے کہ حضرت سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کو ہر وقت بخار رہتا، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. آپ اس حالت میں بھی مسجد میں نماز کے لیے حاضری دیتے، روزہ رکھتے، حج و عمرہ کرتے اور جہاد کرتے تھے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارا لے کے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں بھی اجر ملتا ہے، اس لیے وہ یہ مسلمان کے لیے اس میں بھی ڈھارس ہے. پریشانیاں ہیں تو اس میں صبر کر کے وہ ثواب کمائے، اور پریشانیوں کا بھی ثواب ملتا ہے، بیماریوں کا بھی ثواب ملتا ہے. چنانچہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بخار کا تذکرہ کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخار کو برا مت کہو، اس لیے کہ وہ مومن کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کی میل یعنی زنگ کو صاف کر دیتی ہے. سنن ابن ماجہ، حوالہ سنن ابن ماجہ جلد 4 صفحہ 104، رقم الحدیث 3469. تو آپ نے دیکھا کہ بخار کی کتنی فضیلت ہے، گناہ اسے بالکل پاک کر دیتا ہے بندے کو. تو یہ جو میں نے مضمون آپ کو سنا ہے فیضان سنت جلد اول کے پیج نمبر 175 سے لے کر 176 تک، اور نیچے से صفحے کا نمبر ہے 817 سے 818, یہ ہے پیٹ کا قفل مدینہ, یہ باب, اس باب کا نام. اللہ پاک کی نعمت ہے ایک طرح سے یہ بیماریاں بھی, اور یہ گناہوں سے پاک کرتی ہیں, درجے بڑھاتی ہیں اور آدمی کو لگام بھی ڈالتی ہیں. بڑے سے بڑا ڈاکٹر بھی بعض اوقات بخار کا علاج نہیں کر پاتا, قابو نہیں آتا بخار, اترتا نہیں. اور بھی کئی بیماریاں ہیں جن کا علاج ڈاکٹروں نے ابھی تک تلاش نہیں کیا. یعنی آپ کہیں گے ہاں بھائی کینسر کا, ارے بھائی گھٹنوں کا مرض جو ہے نا, جوڑوں کے درد, پوچھ لینا, ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں ہے. پین کلر گولیاں کھا کھا کے بس معدے کا ستیاناش کر کیا جاتا ہے, علاج نہیں ہے, دریافت نہیں ہوا ہے. جو میری معلومات ہے بازو کو ٹھیک ہو جاتا ہوگا, مگر یہ کہ وقتی طور پر پھر ہو جاتا ہے. تو یہ کہ ڈاکٹر ڈاکٹر خدا نہیں ہے, اللہ پاک ہر شے پر قدرت رکھتا ہے, اس نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کی دوا بھی اتاری ہے. یہ بعض وقت کہہ دیا تھا یہ بیماری لا علاج ہے, یہ جملہ مناسب نہیں ہے, درست نہیں ہے. کوئی بیماری لا علاج نہیں, یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی جو طب ہے یا یہ ڈاکٹروں کی جو سائنس ہے اس میں علاج دریافت نہیں ہوا ہے. علاج ہے لیکن ابھی تک علاج تک پہنچے نہیں ہے, پہنچ سکتے ہیں. کینسر کا علاج بھی ممکن ہے, ہو سکتا ہے, تو ڈاکٹر اس کی تحقیق کر کے اس کو کر سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, فی الحال دریافت نہیں ہوا ہے.
اس طرح کے ایک سوال ہم چلا رہے ہیں آڈیو.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ڈاکٹرز کا لا علاج بیماری جیسے بلڈ کینسر ہو تو ان کی فیملیز کو ایسا کہنا کیسا کہ بس یہ 3 مہینے دوائی کام کریں گے, اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیجیے. اور میرے دوست کی بھتیجی اور نہ وہ بول سکتی ہیں اور نہ سن سکتی ہیں, اور بلڈ کینسر ہو گیا ہے, تو آپ دعا بھی فرما دے اور اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دے. اور ان کو ڈاکٹرز نے کہا کہ 3 مہینے بعد بس ان کی 3 مہینے تک کے دوائی کام کریں گی اور باقی 3 مہینے کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ اس بارے میں بھی ارشاد فرما دیں اور آپ خصوصی دعا بھی فرما دیں اور آپ اس بارے میں رہنمائی بھی فرما دیں کہ ان کی فیملی کو یہ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد کیسے سفر کرنا چاہیے.
یہ اپنے کینسر کا علاج جو ہے ڈاکٹروں کے پاس واقعی نہیں ہے, بےچارے مجبور ہیں, ان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ کر دیتے, ان کے ہاتھ میں نہیں. اب یہ کہ ان کا یہ کہنا کہ 3 مہینے اس کی ایکسپائر ڈیٹ ہے یا اتنے دن اتنے ماہ, یہ مریض کو بالکل, جو مریض پر گزرتی ہوگی بےچارہ, اس کے بعد الفاظ نہیں ہوتے ہوں گے جس سے کسی کو سمجھا سکے کہ مجھ پر بیت کیا رہی ہے. اور یوں وہ گل گل کے شاید ہو سکتا ہے 3 مہینے سے پہلے ہی. لیکن یہ دیکھا ہے کہ ڈاکٹر جن کو وارننگ دیتے ہیں نا کہ اتنے مہینے اتنے مہینے پیریڈ بڑھ جاتا ہے, یہ موت تو بھر آ کے سب کو آتی ہے. اب یہ کہ ڈاکٹروں کو یہ کہنا چاہیے یا نہیں کہ ہمارے پاس بس 3 مہینے اس کا علاج ہے, یہ میرے خیال میں نہ کہا جائے. اس سے وہ مریض کو تو نہیں بتاتے عام طور پہ, یہ گھر کے افراد کو بتاتے ہیں, لیکن بات بعض وقت لیک ہو جاتی ہے. مریض بعض وقت پڑھے لکھے ہوتے ہیں, وہ خود ہی سمجھ لیتے. حاجی مشتاق کا بھی اسی طرح ہوتا تھا, حاجی مشتاق سب سے پہلے نگران شورا, اللہ بیچاروں کو غری کے رحمت فرمائے, تو یہ تو جوانی میں چلے گئے, تقریباً جوانی تھی ان کی 36 سال عمر تھی, جوانی ڈھل چکی تھی لیکن جنرل جوانی بولتے ہیں عوام اس کو, تو 36 سال کی عمر. ان بیچاروں کو ہو گیا کینسر, اب ان سے چھپانا ممکن نہیں تھا, وہ پڑھے لکھے شیار اور دنیا دیکھے ہوئے آدمی تھے, یہ اپنی رپورٹیں خود چیک کرتے تھے اور رپورٹیں چیک کر کے بےچارے ڈسارٹ ہر آدمی ہوگا سمجھ آ جاتی تھی, یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے نہیں ہوگا ٹھیک وغیرہ. تو یہ خیر مریضوں سے بعض بیماریاں چھپائی جاتی ہیں بھی سمجھ میں آتا ہے, لیکن جھوٹ نہ بولے اس میں, کوئی ایسا مطلب جملہ اختیار کیا جائے جس میں اگر مریض کو بعض اوقات بتانا پڑتا تھا کہ مریض کوآپریٹ کرے علاج میں, انہیں علاج میں کوآپریٹ نہیں کرتا تو یوں بتانا بھی پڑتا ہے. تو جیسا موقع, یوں مایوس نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. ہمارے جو مجلس تعویذات میں ہمارا یہ مدنی پھول ہے کہ भले बरसों तक मरीज आता रहे, उसको तावीज देते रहो, इलाज करते रहो उसका। इसको ये नहीं कहो कि मतलब आपका इलाज नहीं हो सकता, बेचारा कहाँ जाएगा यार, टूट जाएगा। हम लोग पाई पैसा तो लेते नहीं है, मरीज खुद ही चला जाता है दूसरी जगह, इधर उधर चला जाता है। मैं अपने यूं ना कह के भाई इस मरस का इलाज तो हमारे पास नहीं है, तो अल्लाह के नाम में तो हर चीज से शिफा है। तो ये कि कोई आयत या जो भी हमारे यहाँ फिगर वगैरह होते हैं इसके, ये हमारा मदनी भूली है कि इसको ये ना किया जाए, कहा जाए कि भाई इसका इलाज नहीं है, कि हमारे पास इलाज नहीं है, हम क्या करें। कुछ ना कुछ देते रहे जब तक आता रहे, इसको मायूस ना करें। अल्लाह चाहेगा तो शिफा हो जाएगी। हमारे यहाँ तो ये मजलिस तावीजात के पास तो ऐसी मदनी बाहर है कि कैंसर के मरीज भी तावीजात से ठीक हुए हैं अल्लाह की रहमत से। ये लाइलाज मरज नहीं है, लाइलाज मरज दो ही हैं, एक तो है बुढ़ापा। मैं जवानी तलाश करने निकलू ना तो इसकी कोई दवाई याद हुई पूछू तो भी लोग मुझ पर हंसेंगे। तो बुढ़ापा ये लाइलाज मरज है, और मौत इसका कोई इलाज नहीं। इसके अलावा जो बीमारियां अल्लाह ने उतारी हैं सबका इलाज उतारा है, इंसान पहुंचा नहीं है हर बीमारी के इलाज तक, और बाद बीमारियों तक पहुंच भी जाता है इलाज पर। तो मुस्लिम शरीफ में अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सेहत निशान है, हर बीमारी की दवा है। जब दवा बीमारी तक पहुंचा दी जाती है तो अल्लाह पाक के हुक्म से मरीज अच्छा हो जाता है। हवाला मुस्लिम शरीफ सफहा 1210 हदीस नंबर 2204।
अच्छा मेरे सुनो, ये तो आपने बताया तो हमारा मजहब इस्लाम है कि जो ये हमें दिल जोई का दर्स देता है। मैंने बाज ममालिक के गैर मुस्लिम तो वहाँ तो ये है कि मरीज को ये बताते हैं ताकि ये हमारा वक्त ना ले।
ये वक्त मुफ्त थोड़ी लेता है, डॉक्टर तो एक मुलाकात की फीस लेते हैं, बड़े डॉक्टर जो होते हैं तो इंतजार करता होगा कि भले वक्त ले मुझे तो दे जाएगा ना। अब तो शायद चार पांच हजार रुपये तो फीस लेते होंगे, तो 500 भी लेता होगा, 1000 भी लेता होगा जैसा डॉक्टर, और फिर वो टाइम देते हैं महीने बाद दो महीने बाद। अब अल्लाह वालम इस पे बाजों की तो लगता है कि वो ये टेक्निक भी होती हो कि इसको एक महीने का टाइम देगा ना तो यूं लगेगा यार ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, तो टाइम ही नहीं है, एक महीने के बाद की तारीख मिली है मुझे। हालांकि वो मक्खियां मार रहा होता होगा बैठे बैठे, यानी ऐसे भी होते होंगे, मतलब रश कोई नहीं होता होगा। तो इसलिए अगर वो ये भी होता है कि अगर डॉक्टर के पास चला जाए ना आदमी, भले वो टाइम नहीं मिला, तो जब सब मरीज पूरे हो जाते हैं ना तो फिर बस वह टाइम निकल आता है, तो पैसे मिल रहे ना तो वो डॉक्टर देख लेता है। हर डॉक्टर देखता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो मैं कह रहा हूं ये भी शायद गलत नहीं है, इनका भी प्रोफेशन है। तो जो इस तरह धोखा करते हैं मरीजों को सताते हैं और महीने महीने दो दो महीने की तारीखें देते हैं खामा खा, मतलब ऐसा इनको नहीं करना चाहिए, हमदर्दी करनी चाहिए और जैसा मरज उनको फौरन देख लेना चाहिए ताकि उस बेचारे को सुकून हो, उसको इलाज की तरकीब हो, वरना ऐसा भी होगा फिर मरीज दूसरी जगह चला जाता होगा। लेकिन बाद डॉक्टर इतने मजबूत होते हैं, मशहूर होते हैं कि वो मरीज का उधर थोड़ा जहन बना हुआ होता है कि मुझे इधर से इलाज करवाना, इनको फिर ये सब मरीजों के साथ डॉक्टरों को चाहिए हमदर्दी करें। आपको जो इतना इल्म मिला, इतनी वो सलाहियत, ये सब आपका कमाल नहीं है, ये हमारे रब का कमाल है जो आपको दिया है। तो अल्लाह के बंदों की खिदमत करें, गरीबों के साथ हमदर्दी करें, सैयदों के साथ हमदर्दी करें, ये आले रसूल हैं इनकी खिदमत करें, किसी को मुफ्त कर दें, किसी को आधी फीस ले लें, मौके की मुरासबत से तरकीब बनाते रहें, अल्लाह आपको और बरकत देगा। और इसमें जो आपको सुरूर सुकून राहत मिलेगी वो अलग, और सैयद के साथ एहसान करेंगे आप तो इनके नाना जान खुश होंगे, तो आपको जन्नत में पेशाब दाखिल करके खुश कर देंगे। ईमान मजबूत होना तो बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। इसी तरह गरीबों की भी दुआएं लेनी चाहिए, बेचारे गरीब होते हैं बाज के वो नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी फीसें होती है, इलाज इतना महंगा हो गया कि गरीब एड़िया रगड़ रगड़ के मर जाते हैं बेचारे, नहीं होते पैसे इनके पास इलाज करवाए। या रकीबो सो बार, दो नुक्ते वाला काफ है, या रकीबो सो बार, سات دن تک روزانہ با وضو اول آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے، اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجئے، اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے یا پردے کی جگہ ہو تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر دم کر دیجئے، اگر جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کے تیل پر بھی دم کر دیجئے، اور وہ تیل مریض زخم پر لگاتا رہے، انشاءاللہ الکریم زخم صحیح ہو جائے گا اور کینسر دور ہوگا. اسی طرح وہ ایک علاج لکھا ہے، یہ بیمار عابد رسالہ مکتبۃ المدینہ کا، وہ 40 پیج نمبر 40 سے 41 پر یہ علاج لکھے ہوئے ہیں، دو جو بیان کر رہا ہوں. دوسرا، کینسر کا کسی قسم کا ہو، ایک کلو زیتون کے تیل میں 100 گرام ہلدی اچھی طرح پکا کر چھان کر رکھ لیجئے. مریض ہر غذا کے بعد 20-20 قطرے پی کر اوپر نیم گرم، یعنی ایسا کم گرم پانی کے جو پیا جا سکے، پی لیا کرے، انشاءاللہ الکریم فائدہ ہوگا. اور بھی اس پہ علاج ہے، تو یہ جو پینے کا اور یہ تیل اور یہ ہلدی اور اس طرح کے علاج کرنے میں، یہ طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے. جیسے زخم پر جو تیل لگانے کا ہوا، یہ بھی ڈاکٹر کے مشورے سے ہو. اب کیونکہ وہ اب لکھا ہوا ہے جیسے کہ وہ سرسوں کا تیل، اب یہ تیل سرسوں کا ہے یا نہیں، اس کا کیا گارنٹی؟ مصیبت یہ کہ جیسے کہ ایک تو ہوتا کولو کا سرسوں کا تیل، کہ اپنے سامنے آدمی نکلوائے، نہ یہ ہر ایک کے بعد ٹائم پیسے بھی زیادہ لگتے، وہ جو کولو سے بھی نکلتا ہے تیل، اونٹ چلا رہے ہیں کہیں، بیل چلا رہے ہوں گے کولو، یہ دیہاتوں وغیرہ میں شاید اس طرح، یا سندھ کے اور پنجاب کے چھوٹے شہروں میں ہو سکتا ہے یہ ترکیب ہو جاتی ہو، بڑے شہروں میں بھی ہوتی ہوگی. تو اس طرح وہ کولو کا نکلا ہوا تیل بھی اپنے سامنے، سرسوں بھی ہمیں پتا ہو کہ یہ سالڈ ہے، تو ایک یہ ایسا لگتا ہے کہ دھوکے کا چانس کم ہے، ورنہ یہ مشینی تیل جو بازاروں میں ملتا ہے نا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ کائی کا تیل ہے، ہر چیز کے عام طور پہ ایسنس بن گئے ہوں گے، اور ہوں گے کہ ہیں کہہ دوں تو بھی شاید چل جائے گا، ایسنس مار کے وہ آپ کو اسی طرح کا تیل دے دیں گے. آپ بولو یہ اصلی گھی ہے، یہ خریدا بازار سے، اصلی گھی کے بھی ایسنس آتے ہیں، یہ وہی ویجیٹیبل، اس پہ ایسنس مار کے وہ ایسا کہ آپ گلی میں سے گزرے تو آپ رک جائے اور ایسا اصلی گھی. سب ہو رہا ہے، مطلب آپ تو گدھے کے گوشت میں کھلا ہی رہے نا، سب کچھ. یا تو مطلب وہ بس استغفر اللہ، خالی پیسہ چاہیے، بندہ کل مرتا ہو آج مر جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی موت کو بھولے ہوئے کہ میں نہیں مروں گا باقی سب مریں گے، ایسا نہیں ہے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک ایک کے دس دس کیجئے، موت آپ پہنچی کہ مسٹر جان واپس کیجئے، سارا مال دولت یہیں درے کا درا رہ جائے گا اور لاش اٹھ جائے گی، پھر قبر میں جو ہوگا ہوگا. اللہ پاک سے رحمت کی درخواست ہے کہ ہم پر رحمت کرے، ہم مسلمانوں کو لوٹے نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کی خدمت کریں، ان کی خیر خواہی کریں، غریبوں سیدوں کا خاص خیال رکھیں، مگر مالداروں کو بھی لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، سب کے ساتھ اچھا رویہ، اس میں سلوک، انشاءاللہ اس طرح آپ کی روزی میں اور برکت ہو جائے اور آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
آج کے مدنی مذاکرے میں الحمدللہ عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں میرپور کشمیر زون، باغ زون، گجرانوالہ زون، مانسیرا زون، ایبڈ آباد زون، کشمور زون، اور اسی کے ساتھ ہمارا المدینۃ العلمیہ فیصل آباد، ان کے بھی اسلام میں موجود ہیں. ڈونیشن سیل جو ہمارا شعبہ ہے ملک بھر سے، جو اس کے سٹالز لگاتے ہیں وہ موجود ہیں. اسی طرح روحانی علاج کے جو بستوں پر ہمارے اسلام بھائی ہوتے ہیں، تو ملک بھر سے الحمدللہ ان کی بھی یہ 3 دن کے لیے یہاں حاضری ہے، سنت بر اجتماعات کا سلسلہ ہے الحمدللہ.
کل بڑی رات ہے 11ویں شریف، تو اس کا جو بھی جدول ہے نا وہ اگر بیان فرما دیں.
انشاءاللہ عزوجل عالمی مدی مرکز فیضان مدینہ میں کل بھی 8 بجے نماز عشاء باجماعت ادا کی جائے گی, اور 8:30 بجے جو ہے وہ کل کے اجتماع کا آغاز ہوگا, اور انشاءاللہ عزوجل تلاوت نعت شریف کا سلسلہ ہوگا. 9 بجے انشاءاللہ عزوجل نگران شورا بیان بھی فرمائیں گے, اور پھر جلوس غوثیہ کے مناظر بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. مدنی مذاکرہ بھی ہوگا, محفل نعت بھی ہوگی, منقبت بھی ہوں گی, اور تقریباً 1:30 بجے جو ہے وہ اجتماع کا اختتام ہوگا اور دعا وغیرہ کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ.
سحری کی کوئی ترکیب؟
سحری بھی لنگر ہوگا, لنگر غوثیہ اجتماع کے فوراً بعد
انشاءاللہ,
اور پھر ملاقات اور خصوصی مدنی مذاکرہ, اور پھر سحری بھی انشاءاللہ وقت پر جو ہے وہ سحری بھی پیش کی جائے گی.
یعنی 2 ٹائم کھانا ملے گا رات میں, 1 تو 1:30 بجے ختم, 1:30 کے آس پاس ہی وہ 5-15 منٹ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں, تو یہ لنگر غوثیہ بھی کھائیں گے, پھر سحری بھی کریں گے, یا یوں کر لینا پھر ہرس نہیں کرنا, زیادہ کھائیں گے پھر پیٹ کا بھی تو مسئلہ ہے نا, کسی کا پیٹ قبول کرے نہ کرے تو پھر یہ کنٹرول کر لینا. اس میں 1:30 بجے والے میں کھانا نہیں, پھر انشاءاللہ مل جل کے سحری کریں گے انشاءاللہ, کیونکہ کھانے میں بھوک لگی ہوگی تو مزہ آئے گا. جن کو روزہ رکھنا ان کو بھی کھانے کی اجازت, جن کو نہیں رکھنا ان کو بھی اجازت ہے نا, لنگر غوثی آئی ہے.
جی جی,
یہ کچھ ان سے لینا بھی ہے اس کے لیے.
سبحان اللہ, میں بس اب کہنے ہی والا تھا کہ اب چونکہ یہاں تو مستقل ہی آنے جانے والوں کا سلسلہ ہے, اور الحمدللہ 11 دن بھی خوب لنگر کا اہتمام ہوا ہے, تو بالکل مدنی چینل کے ناظرین بھی اور حاضرین بھی دل کھول کر اس پر ضرور تعاون فرمائیں.
کل یاد نہیں آیا, کل وہ لاہور کیا کیا وہ بڑی مخلوق آئی ہوئی تھی, کل زیادہ کام ہو جاتا شاید, کیونکہ یہ بھی جاری رکھنا ہے نا, تب بھی کم ہے, لوگ جا چکے ہیں شاہی بھائی کافی. خیر یہ اگر سن رہے ہوں تو یہ بھجوا سکتے ہیں. کیا لنگر میں بھی یہ کل بھی ظاہر بہت ساری دیں گے, پکیں گی انشاءاللہ, مہنگائی ہے اور خرچہ تو ہے ظاہر, تو یہ بھی, اور پھر سارا سال ہمارے یہاں وہ لنگر رضوی ہم نے نام رکھا ہے وہ چلتا ہی رہتا ہے, جیسے آپ 12 ہفتے مدنی مذاکرہ ہے تو اس میں سحری کی ترکیب, پھر عیسائی بھائیوں کے مختلف قافلے آتے رہتے ہیں, ان کو بھی کھانے کی ترکیبیں ہوتی رہتی ہیں, تو یہ کہ سحری کے نام پر نہ دیں آپ, کہ سب سحری نہیں کرتے, ظاہر اس میں مختلف مواقع پر کھانا کھلایا جاتا ہے, دن کو بھی کھلایا جاتا ہے, ناشتے دوپہر کو کھانا, رات کو کھانا, اس طرح آپ لنگر رضویہ میں حصہ لیں. اب ماشاء اللہ 11ویں شریف میں تو نیاز کا رجحان بہت ہوتا ہے, یہ کہ یہ بھی تو نیاز ہے نا, جس کے لیے میں عرض کر رہا ہوں, اس میں یہ کہ تھوڑا نام نہیں ہوگا, پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے دیا ہے, اور اس میں شاید اخلاص کا چانس بڑھ جائے گا. نیکیاں چھپاؤ تحریک اگر ہے دل میں تو وہ اس میں ڈھک جائے گا معاملہ آپ کا. خیر وہ بھی نیاز کریں, مگر ریا میں تو اس سے بھی, ریا سے اس میں بھی بچنا ہی ہے ظاہر ہے, ریا تو خطرناک ہے اور حرام ہے, تو ریا سے بچنا, لیکن وہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ بھی کریں کہ یہ معمولات اہل سنت میں سے, تو لوگوں کو پتا چلے کہ ہاں بھائی 11ویں شریف کی نیاز چل رہی ہے, وہ بھی کریں, اور اس لنگر رضویہ میں بھی حصہ لیں جو سارا سال چلتا رہتا ہے, رمضان میں کروڑوں روپے خرچ ہوتا ہے احتکاب میں, سحری افطاری میں, اور اسی طرح مطلب بیچ میں بھی دل کھول کے چندہ دیں اس میں, لیکن اس میں زکات نہیں دے سکتے, صاف پیسہ اس کو بولتے, صاف پیسہ دینا ہے, یا آپ کا نیاز اکاؤنٹ ہے تو اس میں سے بھی دے سکتے ہیں, اگر آپ 11 دیں گے کرتے ہیں تو 6 آپ کی 5 ہماری, یوں کر لیں 5 ہی دے دیں, 5 دے گوں کے پیسے دے دیں گے, یا یہ بول دیں کہ بھائی ہم پکا کر دے سکتے ہیں, تو یہ بھی پھر حاجی امین سے مشورہ کرنا ہوگا, ہم بھی پکا لیں آپ بھی دے دیں تو پھر یہ ڈبل ہو جائے گا, ہمت کریں.
یہ جو آپ
کہاں جمع کرائیں کوئی سی ترکیب بتاؤ.
یہ ہمارا ڈونیشن, اس کا باقاعدہ ہمارا اکاؤنٹ ہے لنگر رضویہ کا, بینک اکاؤنٹ ہے, आप इसमें भी डायरेक्ट डिपॉजिट कराएं, आप दाऊद इस्लामी के डोनेशन सेल पर भी आकर लंगर रजविया के नाम पे जमा कराएं। और जैसा कि अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि पूरा साल ही, चूंकि फैजान मदीना में आमोदरफ्त का सिलसिला होता है, कोर्सेज चलते हैं, मुख्तलिफ इस्लामी भाई आते हैं, वक्त गुजारते हैं यहाँ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद रोजा भी रखती है, तो यूं सहरी दिन भर खाने पीने के जो मामलाते हैं, नाश्ता है, दोपहर का खाना है, तो जरूर भी जरूर इसमें मुस्तकिल तौर पर जो है वो अपना जहन बनाकर रखें, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह फैजान मदीना में तीन तीन दिन के सुन्नतों भरे इज्तिमात का सिलसिला जारी है।
صلوا على الحبيب صلى الله
عليه। नाम मोहम्मद इकबाल अतारी है और शोबे के लिहाज से मैं वकालत करता हूँ।
मोहम्मद शहजाद अतारी।
बशीर अहमद नक्शबंदी कश्मीर जादलन से आया हूँ।
मेरा नाम मुरब्बत हुसैन है जी, मैं कसूर से आया हूँ।
आज जो है बाबा जान ने जो शुगर के बारे में बोला, उसमें काफी जेन बना के टेस्ट वगैरह भी करवाने चाहिए और जो है मालूम रखनी चाहिए अपने बॉडी के बारे में। समटाइम इंसान जो है बाकी चीजों में मसरूफ होता है और अपनी इस तरह की बातों को बोल जाता है, बाद में किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो सकता है।
मैं दुबई से आया हूँ, दुबई एयरपोर्ट पर मेरा काम है, तो पहली दफा मैं फैजान मदीना में आया और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मैं मदीने शरीफ में आ गया।
माशाल्लाह, पूरी दुनिया में ऐसा माहौल नहीं है जैसे यहाँ माहौल लेंगे। ईमान ताजा होता है, सिर्फ मजनी चैलेंज इसीलिए लगाया हुआ है कि इनको देखने के लिए, यानी बाकी जो बंद किए हुए हैं जितने स्टेशन है, ये एक स्टेशन जो है ना मदनी चैनल, इसी को देखते हैं अल्लाह के फजल करम से।
ये किस आपका जहन बन गया कि सब चैनल बंद कर दें और इस चैनल को?
ईमान इससे मिलता है, उनसे ईमान नहीं मिलता, शैतान मिलता उनसे। ठीक है, ईमान मिलता है सिर्फ मदनी चैनल से।
जुलूस में भी शिरकत हुई है, अमीर अहले सुन्नत की जियारत भी हुई है, आंखों से आंसू जारी हो गए हैं, एकदम नजर जम नहीं पाई, मैं वो कैफियत आपको बयान नहीं कर सकता, नीचे आंखें करके बस रोने लग पड़ा बस। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ने दाड़ी शरीफ की नियत की और इमाम शरीफ की नियत की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक तकामत अता फरमाए, पिछले जो भी दाढ़ी कटवाई है उसकी तौबा करता हूँ। हर साहब जो लोगों का शायद सुनाते हैं कि हर घर में आलिम होना चाहिए, वहाँ से मेरी नियत हुई, मेरा छोटा भाई है और उसको दरस निजामी करवाने का।
माशाल्लाह, हर घर में एक आलिम भी हासिल होना चाहिए, तो आपने भी नियत की?
बच्चे मेरे बड़े हैं, बच्चे तो बड़े हैं, सब शादीशुदा है। बेटी जो है उसको आलमा फाजला कोर्स कराया हुआ है, अभी जो पोसी पोसे उनको इंशाल्लाह आलमा फाजला कोर्स भी कराएंगे, फिर भी बनाएंगे इंशाल्लाह। कोशिश भी है, नियत भी है। मेरा एक बेटा है वो तीसरी क्लास में पढ़ा है, पांच करने के फौरन बाद एक बेटी भी छोटी है, तीन बेटियां लेकिन वो छोटी है, एक बड़ी है थोड़ी सी। इंशाल्लाह ताला मैंने उनको जो उधर हमारे मदरसे बने हुए हैं, दो बच्चों को इंशाल्लाह ताला मैंने उधर इंशाल्लाह ताला दाखिला दिलवाना है इंशाल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, वस पा की मोहब्बत, आला की मोहब्बत, आकले सदर मोहब्बत जो है वो अमेले सुनते हमारे दिलों में कूट कूट कर भरी है। यूनिवर्सिटी में जहाँ जब जब मौका मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह दर्स देने की भी सआदत मिलती है और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि लाइफ चेंज होगी अल्हम्दुलिल्लाह। इस वाले से जो नई नस्ल है और जो हमारी पुरानी नस्ल है इसमें बहुत डिफरेंस है और उनके ईमान की हिफाजत के लिए औलिया की मोहब्बत, आका अलैहि सल्लतु वसल्लम की मोहब्बत, सहाबा अलैहि बैत की मोहब्बत जिस अंदाज में अमीर सुन्नत और दावत इस्लामी ने अदा की है ना, रूए जमीन पर ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती।
बहुत जरूरी है, तो वैसे भी दीवाने हैं गौस पाक के, आपने जो बुलाया तो उसको जब हम तरबियत नहीं करेंगे उसके के इस काम के लिए तो वो पीछे क्या करेंगे, फिर कुछ भी नहीं करेंगे, भटक जाएंगे वो।
यही तो मतलब मुर्शिद का मतलब क्या, लीडर, गाइडर, गाइड करने वाला। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे पीर मुर्शिद अता फरमाया।
नियत यही की थी कि पीर मुर्शिद के दीदार करने काफिले के साथ आए हैं, तो घर वाले नहीं नाराज है ना, जिस तरह आपकी मर्जी है।
असल में जो दिली इत्मीनान ज़हनी सुकून होता है ना, ये इंसान की कामयाबी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब यहाँ में दिली इत्मीनान और ज़हनी सुकून मिलता है ना, चाहे फिजाने मदीना में आए, चाहे वहाँ हमारे जो इजमात होते उनमें शामिल हों, मदनी काफिलों में जाएं, तो सबसे बड़ी दौलत तो यही है जो अल्लाह के फजल से पीर मुर्शिद सदी सदके में नसीब हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में अल्लाह के फजल से पीर मुर्शिद के फैज से इतना मशहूर हो चुका हूँ कि अगर कोई मसाइल उनको पेश आते हैं ना, विरासत के, तलाक के, तो वो मुझसे पूछते हैं कि आप उलमा कराम से पूछ के बताओ। हमें हमारा प्लेटफॉर्म दाऊद इस्लामी का प्लेटफॉर्म है और वहां से उलमा कराम के जरिए हम मसाइल हल करें तो खुशी तो हमें बहुत होती है। तो ये तो हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमें अहले बैत की मोहब्बत सिखा रहे हैं, और अहले बैत की मोहब्बत या सहाबा कराम का एहतराम हमारे दिलों में नहीं है तो हमारा तो फिर कोई फायदा नहीं है, ना दुनिया में और ना आखरत में। हमारे पीर मुर्शिद हमें यही बता रहे हैं, हमें यही बता रहे हैं, इस्लाम ये है, दीन ये है, एहतराम ये है, ठीक है ना। वो हमसे अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमसे कोई ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं करवाते जो शरीयत के ताबे ना हो। हम सलाम भी पेश करते तो वो भी उसमें हमारी सलाह फरमाते हैं कि आपने बामुताबिक शरीयत किया कि शरीयत हटके किया।
मैं 2014 में मदनी हॉल में आया था, मुझे एक ऐसी बीमारी थी, मैं आपको बताऊंगा, यकीन करो कि रश का आता अपने पीर पर,
अल्लाह
کہ میں نے ناک کا آپریشن کروایا ہوا تھا اور بعد میں ناک میں پیپ آنا شروع ہو گئی، اتنی بدبو تھی کہ کوئی گھر والا بھی نزدیک نہیں لگتا تھا. نماز پڑھتا تھا جب رکوع میں جاتا تو ایک فون جو ہے نا بوند وہ گر جاتی تھی. اس کے بعد جب بستر رات کو لیٹتا تھا تو بستر بدبو سے بھر جاتا تھا. میں ڈاکٹروں سے پاس گیا لیکن کافی علاج کرایا، آرام نہ آیا. تو اپنے پیر مرشد کو یاد کیا کہ مجھے اس بیماری سے جان چھڑوائیں، کہ میں اس میں میں دنیا میں زندہ نہیں رہ سکتا، یہ بیماری میں لوگوں کے پاس بیٹھ بھی نہیں سکتا، اتنی بری بیماری ہے. خدا کی قسم میں رات کو گھر گیا، رات کو لیٹا، صبح دیکھا بیماری غائب. اور اس وجہ سے میں دعوت اسلامی کے ساتھ منسلک ہو گیا. میری بیٹی ایم اے پاس ہے، وہ دعوت اسلامی سے وابستہ ہے. کوئی بھی مریض کسی تکلیف میں ہو تو انشاءاللہ غوث پاک کو یاد کرے گا، اپنے پیر مرشد کو یاد کرے گا. میں وسوخ سے کہتا ہوں انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہوگا.
میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے بچے بھی ہوں اور اس فیضان مدینہ میں پڑھے، آپ کے مرید ہوں، عالم دین بنے. میں 11 سال سے بے اولاد ہوں. تو جناب پیر مجھ سے میری گزارش ہے کہ میرے لیے خاص دعا فرمائیں، میں صاحب اولاد ہو جاؤں.
پھر کی اتنی نظر ہے میرے اوپر، میں سوچ ہی نہیں سکتا. بس میرے پاس کوئی کہنے کو نہیں ہے. بس میرے پیر نے دعا کی، میں ادھر آیا بھی نہیں تھا. میں نے دیکھا کہ میں رو رہا ہوں کہ میرے پیر صاحب کو کس نے بتایا کہ اس کے پاس بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں. پھر میں نے کہا ہوا آنکھوں والے، انہوں نے دیکھ لیا اس کے پاس اس چیز کی کمی ہے. پیر مرشد نے خصوصی دعا کی، الحمدللہ ان کی کرامت ہے. بس دعا فرمائے عالم دین بن جائے. بس ابھی 8 سال اس کی عمر ہے. بیٹی کو میں عالم دین بنا رہا ہوں انشاءاللہ. دو بیٹیوں کو الحمدللہ جامع میں پڑھ رہی ہیں. اور دعا فرمائے حضرت صاحب کے میرے بیٹے کے لیے کہ خصوصی وہ بھی عالم دین بن جائے.
میری یہی کوشش ہوتی ہے جب بھی ادھر آؤں، بس پیر صاحب کی زیارت ہو جائے. ہمارے لیے سے بڑا کوئی بات ہی نہیں ہے. میرے جیسے نکمے بندے کے لیے زیارت ہو جائے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. ملاقات ہونا تو بہت بڑی شرف کی بات ہے نا. زیارت ہو جائے تو میرے لیے تو وہی بہت کافی ہے جی. مدنی مذاکرہ بھی جو ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد بھی ہوتا ہے، خصوصی جو مدنی مذاکرہ، اس میں بھی میں جا کے شرکت کرتا ہوں. مجھے وہاں بہت اچھی بات یاد ہے جو انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں کہا نا کہ جی قرآن مجید جو بھول جاتے ہیں، پڑھ کے بھول جاتے ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے. کم از کم 40 دن میں قرآن مجید ختم کرنا چاہیے. وہ بات مجھے مفتی صاحب کی بہت اچھی لگی ہے. آج کے دن کے بعد یہ میں نے کہا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر سے جب جاؤں گا اور 40 دن کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ نیت کی ہے کہ قرآن مجید ختم ضرور کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اور مجھے پتہ نہیں کتنی دیر ہوگی یہ قرآن مجید میں نے ختم نہیں کیا. آپ نیت بن گئی ہے کہ ان شاء اللہ تعالیٰ جب ادھر سے جاؤں گا روزانہ ہاف یا تین یا جتنا بھی ہوگا ایک بار ڈیلی کا پڑھوں گا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ 40 دن سے پہلے یہ قرآن مجید پڑھ کے ان شاء اللہ تعالیٰ دعا کروں گا کہ اعلیٰ شکر ہے تیرا ادھر آیا ہوں، اس کی برکت سے یہ قرآن مجید کا جو معاملہ ہے یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا میرا.
بغیر بزوں دے درود شریف یا مطلب کوئی ورد پڑھ سکتا انسان؟
بغیر وضو درود شریف ورد پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، چھو نہیں سکتے قرآن پاک کو. اس کا بھی تفصیلی مسئلہ بیان ہوا تھوڑی دیر پہلے، پڑھنے میں حرج نہیں.
فیس بک پیج پہ سوال ہے کہ مغرب کی نماز کو آخر وقت میں ادا کرنا جان بوجھ کر، کہ یہ مکروہ تحریمی کیوں ہے؟
ستارے جب قریب قریب آ جاتے ہیں نا، یہ باہر سے لکھا کہ ستارے گھس جاتے ہیں، تو بغیر عذر مرض سفر کوئی عذر نہیں ہے. اور اتنا لیٹ کر دیا کہ ستارے گھس گئے یعنی قریب قریب آ گئے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے. اتنی تاخیر، اتنا دیر کرنا، وہ مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہوتا ہے. نماز تو ہو جائے گی، نماز قضا نہیں ہوئی ہے، مگر ایسا کرنا جو ہے نا یہ بلا مجبوری کے جائز نہیں.
یہ پوچھنے کے ایسا کیوں ہے؟
حکم شریعت ہے. نماز کیوں فرض ہے؟ اللہ نے حکم دیا تو فرض ہے. ایسے منن والے سوچن والے کوئی نہیں. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. ظہور احمد سوال کر رہے ہیں کہ والدہ فوت ہو گئیں تو انہوں نے کچھ مال چھوڑا، بہنیں بھائیوں کو معاف کر سکتی ہیں؟
پہلے تو ترکہ تقسیم ہوگا، پھر قبضہ لے کر واپس دے سکتی ہیں. اس طرح کا مفتی صاحب سے فرمائیں.
ایسا یعنی یہ ملک جبری کہلاتی ہے، یعنی لازمی یہ ملک میں آتی ہی ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی لیے بغیر یہ معاف کر دیں کہ ہم اس کو چھوڑتی ہیں. ان کو لینا ہوگا، لے کے پھر بھلے بھائیوں کو واپس کر دیں.
عبد الغفار سوال کر رہے ہیں کہ اگر وتر میں دعائے قنوت بھول جائیں اور رکوع میں یاد آ جائے تو کیا حکم ہے کہ سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جائے گی؟
جی ہاں، سجدہ سہو کریں گے تو وہ کراہت دور ہو جائے گی.
نثار احمد سوال پوچھ رہے ہیں کہ کتنے سال کا بچہ مسجد کی صف میں کھڑا ہو سکتا ہے اور کہاں کھڑا ہو سکتا ہے؟
یہ لکھا کہ بچہ نماز سمجھتا ہو، نماز جانتا ہو، غالباً یہ ہے کہ وہ سب پہ کھڑا ہو سکتا ہے. عمر کا تو مجھے یاد نہیں پڑتا.
جی وہی سبھی یاقیل الصلاۃ، یعنی جو نبی بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ نماز سمجھتا ہے اور ایک ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، ایک ہے، تو ایسے سمجھدار بچے کو تو صف کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑا کیا جا سکتا. اگر زیادہ ہیں ایسے بچے جو اگرچہ نماز کو سمجھتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان کی صف کو پیچھے بنایا جائے. البتہ اگر ایسا سمجھدار بچہ صف کے اندر داخل ہو کے نماز شروع کر چکا ہے تو اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کی نماز توڑوائی جائے.
ایک سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ قبرستان سے پھول چرا کر بیچنا کیسا؟
چرا کر قبروں پر جو لوگ پھول ڈال کے چلے جاتے ہیں، یہ ان کو شاید اسی کو واپس اٹھا لیتے ہوں گے اور بیچ دیتے ہوں گے. جس نے یہ چیزیں رکھی نا قبروں پر، پھول رکھے یا چادر ڈالی، یہ جس نے رکھا ڈالا یہ وہی اس کے مالک ہوتے ہیں، ان کی ملک پر یہ باقی رہتے ہیں، کیونکہ صاحب قبر تو قبضہ نہیں کرتے نا، قبر میں جو وہ قبضہ نہیں کرتے، ان کی ملک پر باقی رہتے ہیں. اب جو یہ لے گیا اٹھا کر یہ پھول، تو یہ گناہ گار ہے اور یہ بیچ نہیں سکتے اس کو، اس کو یہیں رہنے دیا جائے، کیونکہ پھول جب تک یہ تازہ رہیں گے تو یہ تسبیح کریں گے اللہ کی، اس سے میت جو ہے اس کا دل بہلتا ہے، ایک طرح سے یہ غالباً میت کی حق تلفی بھی کہلائے گی.
خود ہی اس کو چوری کا نام دیا ہوا ہے جو اس کی قباحت کو واضح کر رہا ہے.
ہاں
جی. اور چادر جو ہے وہ عام طور پہ
اس پر چوری تعریف شادی گائی
چوری یہ کرچے کہ وہ جس کے اوپر حد لگتی ہے، جو ہاتھ کاٹے جاتے ہیں، وہ تو وہی ہے کہ ایسے مقام پہ محفوظ ہو جو محفوظ کر کے کیا گیا ہے، لیکن اصل میں اس طریقے سے اٹھانا یہ ڈاکے اور اس طرح کے معاملے کا آتا ہے، لیکن عرفن ایسی چیزوں کو بھی چوری کہا جاتا ہے کہ چھپ چھپا کے اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح چادر جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ عام قبروں پہ تو چڑھائی نہیں جاتی، وہ بزرگوں کے مزاروں پہ چڑھائی جاتی ہے، تو اس پر پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ جو مجاور ہوتے ہیں یا جو وہاں سجادہ نشین وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے اس کا مل کا ثبوت ہو جاتا ہے کہ وہ پھر آگے عرف کے مطابق اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن عام قبروں جی عام قبروں پر تو ظاہر ہے کہ وہ چڑھائی نہیں جاتی، وہاں تو وہ پھول کا ہوتا ہے، وہاں سے چوری کرنے کا تو کم ہی معاملہ ہوتا ہے مزار پہ پھول چوری کرنے کا. یہ قبروں پر واقعی ایسا یہ بہت دفعہ سنا گیا ہے کہ یہ چھپ چھپا کے واپس اٹھا کے لے آتے ہیں.
وہیں بکر جو بکرے ہوتے نا، یہ بیچنے والے ہی شاید ہو سکتا ہے بعض اس میں ہوتے ہوں گے جو ان کے لڑکے والے اٹھا لیتے ہوں گے یا ان کو بیچ دیتے ہوں گے اٹھا کے، جیسے چادروں کا بھی ہوتا ہی ہے، یہ مزار بیچڑی یہ اٹھی یہ واپس دکان پہ آ گئی، پھر یہ ان کی سائیکلنگ چلتی رہتی ہے ترکیب بعض مقامات پر سنا ہے، اللہ بہتر جانے. یہ بہرحال اس سے ایسا کام نہیں کرنا ہے. کہیں کہیں عام عوام کی قبروں پر بھی غالباً چادر چڑھا دیتے ہیں. اگر کسی نے چڑھائی بھی ہے تو بہرحال یہ اس کا مالک وہی ہے جس نے چڑھائی ہے، تو مزار پہ بھی جس نے چڑھائی نا تو وہ اس کے مطابق وہ تقسیم ہوتی ہے، جو شخصیات کو بھی پہنائی جاتی یہ بھی ہوتا ہے. تو پھر بھی اگر وہی جس نے چڑھائی ہے وہ لے تو سکتا ہے نا چادر، جس نے چڑھائی ہے یہ چڑھاتے ہی اس کی ملک سے نکل گئی اور جو اس مزار کا جو متولی ہے اب یہ اس کے قبضے میں چلی گئی، ایسا کچھ.
اس پر جزیات ہیں، دونوں طرح کے جزیات فتح و رضویہ شریف میں موجود ہیں، انشاءاللہ میں پھر آپ کو پیش کرتا ہوں. چادر کی بات چلی ہے تو ایک دو باتیں اس نے ارشاد فرما دیں. ایک تو چادریں بعض اوقات جو چڑھائی جاتی ہیں اس پر لکھائی بہت زیادہ ہوتی ہے، بعض اوقات جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ قرآن کی آیتیں بھی لکھی ہوتی ہیں، سورہ فاتحہ اور چاروں کل لکھے ہوتے ہیں. اچھا وہ کوئی مزار پہ گیا کوئی شخصیت گئی کوئی بھی تو وہ اس کو گلے میں ڈال دیتے ہیں. اب بعض اوقات اس کا ادب کرنا یہ انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. وہ چڑی ہوئی بھی ہوں تو اس میں بعض اوقات بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے. ایک تو اس حوالے سے ارشاد فرمائے, اور دوسرا چادر چڑھانا یہ ایک اچھا عمل ہے, لیکن آپ اس حوالے سے کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ کتنی مزار پہ چادریں چڑھانی چاہیے؟
آیتیں آیت الکرسی سورہ کافرون یہ چاروں کل وغیرہ لکھے ہوتے ہیں سورہ فاتحہ, تو اس کو بے وضو ٹچ کرنا یہ بھی گناہ ہو جائے گا. اب شخصیت آئی یا جو بھی مجاور ہر وقت یہ باوضو ہو یہ ضروری بھی نہیں ہے. یہ پھر اس کے بدن سے وہ ٹچ ہوں گی آیت پھر یہ اتارے گا, یہ ایک مطلب مسائل تو کھڑے ہوئے اس میں. اور پھر بیچارہ یہ اس کو ادب کیسے کرے گا, کب ڈائریکٹ اینڈ ٹائم پر تو گھر نہیں پہنچے گا, آہستہ آہستہ پہنچے گا. سب کو مسائل بھی خیر پتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے. اور یوں یہ چادر جو ڈال دیتے نہیں ان کو کام بھی نہیں آتی ہوگی, یہ واپس یا تو اسی مزار پہ یا کسی اور مزار پہ چڑھوا دیتے ہوں گے. چادر کا استعمال کیا, یہ جو آ گئی آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہے تو کیا کرے گا اس کو, اس کا کچھ وہ لباس وغیرہ بھی بنا نہیں سکتے. تو چادروں کے رنگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ اگر کچھ نہ بھی لکھا ہو تو بھی اسی طرح کے لوگ اس کا لباس بناتے ہیں جو مزاروں پہ بیٹھے رہتے ہیں, مجاور ٹائپ کے ہوتے ہیں, وہ نیلے پیلے لباس پہن لیتے ہیں. عام آدمی تو نہیں پہنتا, اس کا رواج نہیں ہے, یہ چادروں کا استعمال ہوتا نہیں ہے. لیکن یہ کہ عرف ہے کہ یہ اس طرح دے دیتے ہیں تحفے میں, اور ہزاروں روپے کی چادر ہوتی ہے, بعض اوقات وہ قیمتی چادر ہوتی ہے. اب جیسی شخصیت ویسی چادر ان کو یہ وہ زندوں پہ چڑھا دیتے ہوں گے مزار کی اٹھا کر. ایک صورت, اچھا اب یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ مزار شریف پر کسی نے ہزاروں روپے کی چادر چڑھائی اور پھر دوسرا آیا اس نے سینکڑوں والی چادر رکھ دی, تو وہ جو خوبصورت چادر اور کڑھائی کی ہوئی اور کام کیا ہوا تھا اس پہ وہ چھپ گئی, یہ بھی ایک مطلب معاملہ ہے. پھر یہ کہ بعض لوگ چادر جب عرس ہوتا ہے تو وہ ڈھول بجا کر لے آتے ہیں, ڈھول بجاتے ہوئے آ رہے ہیں بس ایک جلوس کی شکل میں آ رہے ہیں, تو اگر اس میں ڈھول نہ بجائیں اور صرف چادر لے آئیں, چلو جلوس کی شکل میں لے آئیں, اور ڈھول نہ بجائیں بنسریاں نہ بجائیں اور یہ کوئی بھی غیر شرعی حرکت نہ کریں, اس طرح جلوس کی شکل میں چادر لانا اپنے سروں پر یہ اٹھاتے ہیں ایک دوسرے کے سروں پر اس کا سایہ ڈالتے ہیں, یہ تو سب جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک ڈھول بجانا یہ گناہ کا کام ہے, ایسے جلوس میں شرکت کرنا بھی گناہ ہے, یہ بند ہونا چاہیے. اس طرح یہ چادر چڑھاتے ہیں. اب اس میں ایک حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو یہی لکھا ہے کہ ایک چادر ہو, وہ مزار پر چادر اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے دل میں صاحب مزار کی وہ ایک اہمیت یا وقعت ہیبت پیدا ہو کے کوئی ہستی ہے جس پر چادر چڑھی ہوئی, یہ ایک چادر. کئی چادریں جو چڑھاتے ہیں تو یہ بھی مطلب, لیکن اب یہ ایسا معاملہ کہ اس پر کلام کرنا بھی وہ وسوسے لوگوں میں ڈال سکتا ہے. لیکن یہ کہ جو مقصد ہے نا اس کو, کیونکہ اس چادر سے میت کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے, میت کا یہ کہ لوگوں کو ہیبت ان کی تاریخ ہیبت سمجھو اہمیت پتہ چلتی ہے, چادر کا یہ فائدہ ہے, ورنہ خود چادر سے صاحب مزار کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہے. پھول ڈالتے ہیں اس سے فائدہ ہے کہ یہ تر سبزہ تسبیح کرتا ہے, اس سے ان کو مطلب یہ کہ فرحت حاصل ہوگی خوشی حاصل ہوگی. یا ہم جو پڑھتے ہیں عیسال ثواب کرتے ہیں یا کھانا کھلاتے ہیں لنگر تقسیم کرتے ہیں اس کا ثواب ہوتا ہے, تو یہ میت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے, چادر کا فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے یہ ہزاروں لاکھوں روپے کی چادریں چڑھائی جاتی ہیں, لیکن یعنی کہ میں یعنی کہ اس کو منع یعنی ناجائز نہیں کہہ رہا, لیکن یہ کہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ایک چادر وہ خوبصورت سی پڑھائی کی ہوئی اور لکھی ہوئی بس بھلے آیتیں وغیرہ ہیں اس میں, پر ایک چادر تشریف حاضر رہے بزرگ کی خدمت میں, پھر اوپر کوئی چھوٹی چادر نہ چڑھائے, تو اس طرح تو رہے گا. لیکن یہ میرا کہنا جو ہے نا یہ بالکل یعنی کہ صدا و صحرا ہے, ماننا کسی نے نہیں ہے سننا کسی نے نہیں ہے, کرنا وہی ہے جو کرتے آ رہے.
کم از کم یعنی کہ جو سمجھتے ہیں ان کو اس میں کچھ شاید سیکھنے کو ملے. اور میں نے اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے فتاوا کی روشنی میں عرض کرنے کی کوشش کی ہے اور ڈر ڈر کے عرض کیا ہے, ابھی بھی پوری بات نہیں بتا پا رہا میں. وہ بڑا سوشل میڈیا کا دور ہے, فتنے کا دور ہے, پتہ نہیں لوگ کیا کیا مطلب اس میں باتیں بنا لیں. لیکن چادر چڑھانا جائز ہے, یہ میں کہہ رہا ہوں, کل کسی کو غلط فہمی نہ ہوئے کہ چادر چڑھانے کو اس نے منع کیا, منع نہیں کیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ علیہ
صلی اللہ علیہ محمد.
آپ نے ابھی لنگر رضویہ کی جو ترغیب دلائی الحمدللہ, کچھ نیتیں بھی آئی ہیں, اور ایک اسلام بھائی نے اپنی نیت بھیجی, پھر ہاتھوں ہاتھ بینک میں ڈپازٹ بھی کرا دیے.
کیا بات, چل لنگر رضویہ لنگر غوثیہ کے نام پر.
یہ لنگر رضویہ نہیں, جیسے آپ نے تفصیل جو دی ہے نا,
جی 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 جی, لنگر غوثیہ پر اگر دیا نا کسی نے تو پھر وہ کل بڑی رات کو بھی استعمال ہو سکے گا. لنگر رضویہ میں پھر ہم سال بھر اس کو نہیں چلا سکتے رالے بند,
لیکن دینا
کئی سال ایسا آپ کے لیے ہو سکتا ہے ہم چلا سکیں مفتی صاحب اگر رہنمائی فرما دیں تو, ورنہ یہ مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے.
گیارہویں شریف کے نام پہ جو لیا گیا ہوگا وہ تو پھر گیارہویں میں ہی استعمال ہوگا. اسی لیے ابھی ڈیٹیل جو آپ نے بیان فرما دی اس کی روشنی میں تو ٹھیک ہے کہ وہ لنگر رضویہ کی مد میں ہی جمع کرائیں گے تاکہ آئندہ
اللہ کرے ایسا ہی ہو.
میسج آ گیا
یار, نہیں سمجھتے. مجھے ان نون قسم کے مطلب چندے ملتے ہیں, بہنیں خاص کر بیچاریاں تو بھولی بھالی ہوتی ہیں, بھجوا دیتی ہیں وہ یعنی کبھی تو گھوم گھام کے. ابھی چند ہزار روپے پچھلے دو چار دن پہلے تو بزرگ لائے تھے بیچارے, مجھ تک تو نہیں, وہ دوسرے کو دیے اس نے, مجھے مطلب یعنی کہ بتایا موبائل فون میں فوٹو نکال کے, کچھ ہزاروں کی ہزار روپے کی نوٹ تھے اور میلاد شریف کے لیے تھا. اب وہ کب چلے ہوں گے میرے لیے, ربیع الاول شریف میں تھا میلاد شریف میں خرچ کرنے کا, میرے کو تحفہ نہیں تھا وہ, تو اب وہ تو میں نے کہا مہینہ گزر گیا میلاد شریف کا, تو میں نے پھر وہی کہا کہ ان کو جس نے دیا اس طرح بہن سے شاید وہ لائے تھے تو گھر کی ہوگی, میں نے کہا انہیں کو واپس دے دے کہ آپ لوگ خود کر لو اس کا جو کرنا, میں کیا معلومات کروں کیسے کروں. تو بعض اس طرح کے پیسے آ جاتے ہیں میرے پاس تو میں خود پریشان ہوتا ہوں کہ میں کروں کیا گیا, یا تو ٹائم گزر گیا یا میرے کو سوچکا نہیں پڑتا کہ میں کیا کروں. آپ اپنے یہاں جو لنگر کرتے ہیں اس میں شامل کریں, اب میں کون سا دے کے چڑھاتا ہوں یار جس میں شامل کروں. تو یوں مطلب تھوڑا آزمائشیں ہوتی ہیں, تو اس طرح کا مجھے کوئی بھی رقم نہیں بھیجا کرے. اگر مجھے بہت بہت تو اگر کسی نے بھجوانی ہے تو بھائی یہ بول دیا کہ یہ دعوت اسلامی کا چندہ ہے بھائی آپ پہنچا دو, تو چلو میں نے پہنچا دیا میں فارغ ہوا. باقی یہ مختلف اس طرح کے نیازوں کے, یہ نیاز کا ہے اس میں بھی آزمائش ہوتی ہے, میں کروں کیا اس کو اس رقم کو. اپنے ہاتھ سے اپنے طور پر دے دینا ہی مناسب ہوتا ہے, یعنی کراچی بھیجو یہ ضروری نہیں ہے. آپ اپنے شہر میں, میری دعوت اسلامی جہاں بھی ہے میری ہے, اپنے اپنے شہر میں جہاں بھی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں ضرورت ہوتی ہے ان کو جمع کروا دیا کرے. مجھ تک آئے گھوم گھام پہ پتا نہیں کئی تو ایسے ہوں گے بیچ میں سے کوئی آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہوں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لفافہ ملتا ہے مجھے, ہمارے خاندان کے افراد کے ذریعے بھی ملتا ہے. اب میں کو کس نے دیا, تو بولا ملاقاتیں ہو رہی تھی بھیڑ بھاڑ میں کسی نے دے دیا کہ ذرا اپنے ابو کو دے دینا. اب ابو کھولتا ہے تو اس میں رقم پہ لکھا ہوتا ہے یہ نیاز کا ہے تو یہ فلاں کا ہے تو یہ اس کا ہے, تو میں پھر آزمائش پہ پڑتا ہوں. یا کچھ نہیں لکھا ہوتا تو بھی بعض اوقات کچھ سمجھ نہیں پڑتی کہ زکات ہے خیرات ہے یہ ہے کیا, یا دعوت اسلامی کے لیے تب بھی پتا نہیں چلتا کہ زکات ہے یا صاف پیسہ ہے. تو ایسی نہیں مطلب بھیجا کرے, مجھے اپنے طور پر اس کو نمٹا دیا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ماشاءاللہ یہ آپ نے جو ترغیب دلائی تو ان اسلامیہ کا میسج ہاتھوں ہاتھ آیا کہ لنگر رضویہ کے لیے ہے, اور دوسرا ایک اور اسلامیہ نے آپ کے والد صاحب کے اصال ثواب کے لیے, والدہ کے اصال ثواب کے لیے, اور آپ کے اصال ثواب کے لیے بھی گیارہ گیارہ ہزار یعنی 33,000 روپے جو ہے وہ جمع کرانے کی.
ماشاءاللہ اس کا استعمال کس طرح ہوگا
لنگر رضویہ؟
اس طرح نہیں, لنگر رضویہ تو نہیں ہوا نا. میں چاہوں گا اس طرح بھی کیسے ہوگا کہ ہم آپ وکیل ہیں اس کے, वकील साहब आप जो चलिए रहनुमाई मिले मुफ्ती साहब से
इसाले सवाब के लिए कह रहे थे ना,
ये अभी तो इसाले सवाब के लिए इन्होंने कहा है ना?
नहीं, जैसे ग्यारहवीं शरीफ के लिए दिया तो ग्यारहवीं शरीफ में इसको इस्तेमाल कर,
नहीं लंगर रजविया साथ में कहा कि लंगर रजविया में आपके वालिद साहब के इसाले,
ये उनकी अपनी नीयत है मदीना मदीना, ये तो समझ में आ रहा है, ये जो भी नीयत करें तो वो उसके मुताबिक इनको सवाब मिलेगा। जजाकल्लाहु खैरा, जजाहुल्लाहु खैरा, जिन्होंने दिया अल्लाह पाक उसको भी खैर जजा खैर अता फरमाए। तीन ग्यारहवीं सल्लु अला हबीब।
प्यारे मेरे सुन्नत की बारगाह में ये सवाल अर्ज है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जिससे हो सके कि वो मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। अर्ज ये थी कि जो मदीने में मरे और दफन कहीं और उसको किया जाए, ये खुशखबरी उसके लिए है या जो मदीने में मरे और मदीने ही में उसकी तदफीन हो उसके लिए है? बराए खाके मदीना इसकी वजाहत फरमा दें। जजाकल्लाहु खैरा।
अल्लाह अल्लाह, हदीस पाक में साफ अल्फाज है मदीने में मरे। अब शरह तो मुझे नहीं पता, मुफ्ती साहब जिसे फरमाए।
असल में ये एक नादिर कोई बात होगी कि इस तरह मदीने शरीफ में किसी का विसाल हो और उसको किसी और जगह ले जाया जाए। सुन्नत तरीकेकार हमेशा यही रहा है कि जिस मकाम पर मुसलमानों का विसाल होता था उसी मकाम पर उनकी तदफीन होती थी, दूर नहीं ले जाया जाता था। उहुद के मकाम पर सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान शहीद हुए या बदर में शहीद हुए तो उसी मकाम पर उनकी तदफीन की गई है, उनको वापस नहीं लाया गया। तो तरीकेकार ही रहा है हमेशा से। तो ये एक नादिर सूरत है कि मदीने शरीफ में किसी का विसाल हो और फिर उसको दूर ले जाया जाए। आमतौर पर जाहिर है कि मदीने के कब्रस्तान में ही दफनाया जाता है, तो ऐसी अहादीस जो होती हैं वो वाकई के मुताबिक होती हैं, यानी जो पेश आ रही होती चीजें उसी के पेश नजर वो चीज़ बयान की गई होती है। तो ऐसा कहीं पड़ा नहीं है कि वहाँ विसाल हुआ और किसी और जगह उसे ले जाया गया तो उसको शफात में से हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। मुतलक हदीस मुबारक है कि तुम में से जिससे हो सके मदीने में मरे कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। तो जो मरेगा तो इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का वादा है तो उसको शफात में से हिस्सा मिलेगा इंशाल्लाह।
और अब गालिबन वो जन्नतुल बकी में जन्नतुल माला में मकामियों की तदफीन होती है, बाहर वाले की तदफीन के लिए बड़े कोशिशें करनी पड़ती है वरना कहीं और तदफीन होती है, तो मेरी मालूमात है। सोर्स लगा कर कोई बाहर वाला, आज ये फोत हो गया मोतमिर उम्रे वाला फोत हो गया या वहां जो लोग काम करते हैं तो ये कहीं और तदफीन होती है। जन्नतुल माला का तो बराबर पता है मुझे, बल्कि बकी का भी मैं सुन रखा है, अपने अपनों से ही गले सुन रखा है कि नहीं देते इजाजत। अल्लाह करे हमको जन्नतुल बकी मिल जाए, आका के कदमों में सबसे सबसे गुम्बद के साय में मदफन मिल जाए ईमान और आफियत के साथ। बस सूरत शहादत मौत का जाम पिए महबूब के जलवों में वो भी। सल्लू अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। फेसबुक पेज पर मोहम्मद तनवीर सवाल पूछ रहे हैं कि या अली मदद, या गौसे आजम मदद कहना कैसा, क्योंकि बाद लोग कहते हैं मदद सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए।
जायज है, और अल्लाह से सिर्फ मदद मांगनी चाहिए तो ये तो मतलब आम मतलब ये तो ये बिल्कुल जनरल सेंस की बात है, सारे एक दूसरे से मदद मांग रहे होते हैं दीनी मदारिस में। जो अभी अभी लंगर रजवा के रजविया के लिए हम चंदे की अपील कर रहे थे, ये मदद ही तो है, मदद नहीं है तो कोई कह देगा ये मदद नहीं है? अली ताउन है, सारे इदारे मस्जिदें मदद से तो बनती है, तो ये कोई हर्ज नहीं है। मतलब जैसे कि हजरत सैयदना ज़ुल्करनैन सिकंदर ज़ुल्करनैन रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जो दीवार बनाई है सद्दे सिकंदरी भी उसका नाम है,
تو اس میں باقاعدہ قرآن کریم میں الفاظ موجود ہیں اعینونی بقوة, آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ میری مدد کرو ساتھ قوت کے, ان کو روکا تو نہیں گیا. استعینوا بالصبر والصلاة, یہ ایمان والوں سے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة, اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو. مدد مانگنے میں مطلب اللہ کے سوا حرج نہیں ہے, اللہ پاک نے ہی اس کی مطلب اجازت دی ہوئی ہے. بعض اوقات یہ کہ ایسا ہوا ہے کہ یہ کہتے ہیں بعض لوگ, ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہم صرف اللہ سے مدد مانگتے ہیں, منع تو نہیں ہے نا, اس میں اختلاف بھی نہیں ہے. تو ملے گا اگر یہ ضروری ٹھہرا لے کہ صرف اللہ سے مدد مانگیں گے کسی سے نہیں مانگیں گے کہ ضروری نہیں ہے, تو قرآن کی کئی آیتوں کی مخالفت لازم آئے گی. تو قرآن کریم میں اجازتیں ملی ہوئی ہیں مدد مانگنے کی, اور مدد مانگنے کے بالکل واقعات ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے بھی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا نا, واجعل لی وزیرا من آلی ہارون اشدد بہ عذری, یا اللہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر کر دے تاکہ اس سے میری پیٹھ مضبوط ہو, اس طرح کے معنی بنتے
ہیں.
ہاں تو یہ مطلب مدد ہی تو مانگنا ہوا نا, ان سے یہ تو نہیں کہا گیا اے موسیٰ یہ کیا کہتے ہو, میں کیا پیٹھ مضبوط نہیں کر سکتا, میں تیری مدد نہیں کر سکتا کہ بھائی کا سہارا ڈھونڈ رہے ہو, بلکہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کی گئی. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر ڈھونڈنے جائیں گے نا تو کئی قرآن کی آیتیں ملیں گی کہ جس میں مطلب بندوں سے مدد مانگنے کے تذکرے موجود ہیں, اور بندے مطلب یہ کائنات میں تصرف کر رہے ہوتے ہیں وہ
فالمدبرات امرا.
جی اس طرح بہت سارے مطلب نے بالکل یہ غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے, تو پھر تو مطلب نظام چل نہیں سکتا. ہمارے تو یہاں پولیس کا بھی تو مسئلہ ہے, لکھا ہوا ہے مددگار پولیس 15 نمبر فون, کوئی بھی یعنی کہ مدد چاہیے کسی معاملے میں دنیاوی معاملے میں تو یہ پولیس کو فون کرو 15 نمبر پر, پولیس آئے گی آپ کی مدد کرے گی. چور کو کون پکڑے گا, چور کے تعلق سے بھی تو پولیس مدد کرے گی, ڈاکو کے لیے بھی تو پولیس مدد کرے گی, قاتل کے لیے قاتل کے تعلق سے کسی کو دشمنی ہے خطرہ ہے تو گارڈ رکھتا ہے, گارڈ کیا ہے مدد تو ہے, بغیر گارڈ کے بھی اللہ پاک تو حفاظت تو قدرت رکھتا ہے یقیناً, تو پھر بھی ہم گارڈ رکھتے ہیں اس میں کیا ہے. وہ تو جب فاروق اعظم ایمان لے آئے تو آپ کی یہ پھر ترکیب بنی نا نماز کی, انہوں نے کہا ہم اکبر نہیں ہے ہم کعبے میں نماز پڑھیں گے, تو پھر یہ کہ وہاں جا کر ایک طرف حضرت حمزہ ننگی تلوار لے کر ایک سرے پر صف کے فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے, اور اس میں یہ پوری صف بنی اور باقاعدہ علی الاعلان نماز پڑھی تھی مسلمانوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں. یہ کیا ہے, یہ دونوں نے مدد کی یا نہیں کی, اس میں کیا آ رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تھے آپ کے مکان عالی شان میں مدینہ طیبہ میں, اس وقت آپ کے مکان پر بعض صحابہ کرام پہرا دیتے تھے, تو جن کے یا علی مدد کا آپ نے پوچھا نا وہ مددگار علی بھی وہاں ہوتے تھے جو پہرا دیتے تھے, یہ سب اپنی حفاظت کروا رہے تھے. ہمارا عشق یہی بولے گا لیکن بظاہر استوانت الحرس موجود ہے وہاں, یعنی کہ حفاظت کا جو پہرا دیا جاتا تھا اس کا ستون آج بھی موجود ہے کہ یہاں لوگ نفلے پڑھتے ہیں کہ یہاں پہرا دیا جاتا تھا, بعد میں پہرا اٹھا دیا گیا اللہ پاک کی طرف سے جب وہی آ گئی تو وہ ایک اب امن قائم ہو گیا تھا. تو بہرحال کہ مدد مانگنے سے تو کہیں بھی منع نہیں کیا گیا, جہاں مدد مانگنے سے منع کیا گیا نا وہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں, بعض لوگوں غلط فہمی ہے, یہ وہاں من دون اللہ من دون ہی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں, تو جب بھی قرآن آیت میں اس طرح کے الفاظ آئے نا من دون اللہ من دون ہی تو یہاں بت مراد ہوتے ہیں, بت کہ بتوں سے مدد مت مانگو, کہ یہ تو اپنے نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتے تو تمہیں کیا نفع پہنچائیں گے, تو یہ لوگوں پر تو نہیں چشمہ ہو سکتی کہ ہم تو نفع نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اللہ کے عطا سے, کسی کو مار دیا ہاتھ نقصان پہنچا دیا نا, کسی کو پیش کر دی رقم تو نفع پہنچا دیا, یہ سب اللہ کی عطا سے, اللہ نے جو طاقت دی ہے تو یہ تو ہو تو سکتا ہے انسانوں سے. تو وہاں مراد بت ہوتے ہیں, تو یہ بتوں کی جو شان بے شان میں ہی کہیں گے کہ بتوں کے لیے جو آیتیں نازل ہوئی ہیں تو یہ معاذ اللہ بعض لوگ غلط فہمی کی وجہ سے یا خدا جانے جو بھی جذبہ ہو ان کا, وہ یہ اس سے مزارات اولیاء پر یا انبیاء کرام پر یا غوث پاک یا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے یہ آیتیں پڑھ کے بس یہ بیان کرتے ہیں. بےچارے جو بھولے والے لوگ ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی جن کو پڑھی معلوم آتی وہ وسوسوں میں پڑ جاتے ہیں. تو میں تو یہ عرض کروں گا آپ کسی کے سنتے کیوں جو وسوسے آئے یار, ادھر ادھر جاتے کیوں آپ, بھلے آپ کی دعوت اسلامی بھلی آپ کے علماء اہل سنت بھلے جو عاشقان رسول علماء کرام ہیں, امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے دامن سے جو وابستہ ہے ایسے لاکھوں علماء آپ کو ملیں گے, تو ان کے دامن سے وابستہ رہے ان کے قدموں میں پڑے رہے تو انشاءاللہ آپ کے ایمان کی سلامتی رہے گی, ورنہ پھر تھوڑا معاملہ مشکل ہے. اور اگر یہ وسوسہ ہو سکتا ہے کسی کو آئے گا کہ یہ تو وہ عقلی دلیلیں ہیں اور زندوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے, ہم تو کہہ رہے کہ انتقال کے بعد مدد نہیں مانگنی چاہیے, تو ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کرام حیات ہوتے ہیں وفات کے بعد بھی, اس طرح اولیاء کرام کی وفات شہداء کی وفات تو قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے. اب ایک آج شخص شہید ہوتا ہے تو ولایت بھی اس کو نہیں ملی ہے, ایک عام مسلمان شہید ہوتا ہے وہ زندہ ہے اور جو ولی اللہ ہے وہ زندہ نہیں ہے, جو مطلب لوہے کی تلوار سے سمجھو شہید ہوا تو وہ زندہ, اور جو عشق الہی کی تلوار سے دنیا سے رخصت ہوا وہ زندہ کیوں نہیں, یہ علماء نے لکھا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, پرانے علماء نے یہ لکھ کر دیا ہے. اس طرح یہ اولیاء کرام بھی حیات ہوتے ہیں, تو ہم مردوں سے مدد مانگتے ہی کر رہے ہیں, مانگتے ہی زندوں سے الحمدللہ. تو وہ ایک وفات کے بعد بھی مدد مانگی جا سکتی, اس کی دلیل وہ مفتی صاحب ابھی دیں گے, پچھلے دنوں بھی دی تھی, وہ حدیث پاک سنا دیجیے.
جی حدیث مبارکہ تو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت بھی ہے, امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجل اساتذہ میں سے ہیں,
استاد ہیں
ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمت اللہ تعالی, انہوں نے اپنی مصنف میں یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قحط پڑا تو بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور بارش طلب کی کہ عرض کی بارگاہ رسالت میں مزار اقدس پر اللہ سے ہمارے لیے بارش طلب فرمائیے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لے کر آئے اور ارشاد فرمائے کہ عمر کو جا کے خبر دو کہ بارش ہوگی, اور پھر ایسا ہی ہوا کہ بارش ہوئی. اسی طرح حافظ ابن اسیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الکامل فی التاریخ میں جنگ یمامہ کا یہ حال ذکر کیا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی, کہ وہاں مسلمانوں کا نعرہ تھا یا محمدہ, یعنی یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. اسی طرح امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے الادب المفرد میں اور نقل کیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا پاؤں سن ہو گیا تو ان سے کہا گیا کہ آپ اذکر احب الناس الیک, آپ کے نزدیک جو سب سے محبوب ہستی ہے اس کو یاد کریں, تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا یا محمد, یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو, کہ اے وہ ذات کے جو جس کی تعریف پر تعریف کی جاتی ہے, تو ان کے پاؤں جو سو ہو گیا تھا وہ کھل گیا. تو اہل مدینہ کا یہ معمول تھا, امام خفاجی رحمتہ اللہ تعالی علیہ جو پرانے بزرگ گزرے ہیں, نسیم الریاض میں لکھا ہے کہ ان کا معمول ہی یہ تھا کہ پاؤں سن ہو جاتا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے.
یہ وفات کے بعد ہی تو مدد مانگنے کی مثالیں ہیں. پھر وہ حضرت بلال تو گئے تھے, وہ بھی مزار شریف پر یعنی قبر پر ہی جا کر کہا تھا کہ بارش کے لیے دعا فرمائیے, یہ دعا کا کہنا بھی تو مدد ہی ہے. فاروق ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو خواب میں تشریف لے آئے اور حکم دیا نا کہ عمر سے کہہ دو, حضرت عمر سے کہ بارش ہوئے گی, یہ علم غیب بھی ہوا نا, سرکار کو پتا تھا کہ بارش ہوگی. تو یوں مطلب یہ کہ وسوسے نہیں پالے, اللہ کی دیوی قدرت سے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. یہ کل تو قیامت میں تو مان لیں گے. یہ شفاعت کیا ہے؟ مدد تو ہے. اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو قیامت میں اٹھیں گے تو وہ مدد کریں گے نا، شفاعت فرمائیں گے. شفاعت کا انکار کون کرتا ہے؟ یہ شفاعت مدد نہیں ہے، کسی جو بھی کسی کو بھی پوچھ لو، یہ مدد ہی تو ہے. شفاعت بھی مدد کی ایک صورت ہے. تو آج ان کی مدد کا اقرار کر لیں کہ یہ مدد کر سکتے ہیں، ورنہ کل قیامت میں تم مدد کے لیے خود دوڑو گے، پھر نہیں مانیں گے یہ کہ دنیا دارالعمل تھی، وہاں انکار کیا، اب تمہاری مدد نہیں ہوگی تو کیا کرو گے؟ اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے، عقیدہ سلامت رکھے، اور مسلک اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان پر جمے رہے کہ یہ مسلک جو ہے یہ عین قرآن و حدیث کے مطابق ہے، الحمدللہ کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس میں.
جمیر سنت، یہ ایک شعر ہے، لگا تک کیا گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ. اس میں مدد ہے، یہ
انڈرسٹوڈ ہے.
یہ شعر کس کا ہے؟
امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے. یعنی جو مدد ہے جن کی سمجھ میں نہیں آتی نا، ان سب کے یہ بزرگ مانے جاتے ہیں، کوئی انکار نہیں کرے گا اس کا، یہ ان کا شعر ہے. لیکن وہ ان کی طرح ان کا عقیدہ نہیں تھا، اس لیے میں نے رحمت اللہ علیہ بھی تو پڑھا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، ان کا ان کی کتاب ہے نعتوں کی جس میں کلام ہے، نالے امداد، اس میں دیکھ لیں آپ، تو انشاءاللہ آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے. انشاءاللہ وسوسے نہیں آنے دو یار، اپنے کو شیطان نہیں چاہیے، چیز کے وسوسے میں پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد،
کہا جس نے یا غوث اغثنی تو تم میں، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو تم میں، کہا جس نے یا غوث اغثنی تو تم میں، ہر رائی مصیبت پر تلی غوث آزم، ہر رائی مصیبت پر تلی غوث آزم، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا ہم نے جس وقت جا وقت آزم، کہا ہم نے جس وقت جا
بچہ آ رہا ہے، یہ کمپیوٹر
جی ماشاءاللہ آج کمپیوٹر بھی ہے،
بس سج دھج کے ساتھ آیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اللہ نظر بس سے بچائے، بارک اللہ.
سیرت غوث پاک کمپیوٹر،
ماشاءاللہ. آپ کا نام کیا ہے؟
میرا نام محمد عرفان رضا تاری ہے.
عمر؟
میری عمر 6 سال کی ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیے. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اسے صحیح کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل.
ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کب اور کس دن پیدا ہوئے؟
سلسلہ قاضیوں کے فاؤنڈر اور تمام ولیوں کے ریڈر ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرض رمضان مبارک جمعہ کے دن بغداد شریف میں پیدا ہوئے. میرے مرشد میری سرکار غوث اعظم، میرے رہبر میرے غمخوار غوث اعظم.
پیارے غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کو محی الدین کہنے کی وجہ تو بتا دیں.
محی الدین کا مطلب ہے دین اسلام کو زندہ کرنے والا. آپ لوگوں کے دلوں میں دین اسلام کو زندہ کرنے والے ہیں, اسی وجہ سے آپ کو محی الدین کہا جاتا ہے. نائب احمد مختار غوث اعظم اور سب ولیوں کے سردار غوث اعظم.
پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ اسپیشلسٹ یعنی کچھ خصوصیات بھی ہیں, وہ بتائیے.
ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ گریٹ اسلامی اسکالر, گریٹ ٹیچر, بہترین ٹیچر اور رائٹر بھی تھے, اور آپ فتویٰ نویسی یعنی آپ لوگوں کے سوالوں کے جوابات دینے میں بھی بہت ایکسپرٹ تھے. بڑے بڑے عالم اور مفتی آپ کے فتووں سے حیران رہ جاتے تھے.
پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کو اللہ پاک نے کیا کیا طاقتیں عطا فرمائی تھی؟
اللہ پاک نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بہت ساری چیزوں کی پاور عطا فرمائی تھی. آپ اللہ پاک کے حکم سے چوروں کو کتب بنا دیتے, لکڑی کو روشن کر دیتے, مری ہوئی مرغی کو زندہ کر دیتے, اندھے کو بینائی عطا فرما دیتے, لا علاج مریضوں کو شفا عطا فرما دیتے اور مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تیرے رب نے مالک کیا تیرے جت کو, تیرے گھر سے دنیا پلی ہو سے آدم.
ہمارے پیارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ڈیلی روٹین بتائیے.
15 ایئر تک آپ کی یہ روٹین تھی کہ پوری رات میں ایک قرآن پاک ختم فرما دیتے اور روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے تھے فجر کی نماز ادا فرماتے تھے, اور جب بھی بے وضو ہوتے تو فوراً وضو فرما کر 2 رکعت نفل ادا فرماتے تھے.
تو ماشاءاللہ بڑی تیاری کر کے آئے, ماشاءاللہ لفظ ٹو لفظ یاد کر کے آئے, ماشاءاللہ اللہ آپ کا حفظ مزید مضبوط فرمائے. پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کوئی کرامت سنائیے.
پہلے کے دور میں مائک نہیں تھے, لیکن جب ہمارے پیارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے تھے تو آپ کی آواز کی یہ کرامت تھی کہ جس طرح پاس بیٹھا شخص آپ کی آواز سن لیتا تھا, اسی طرح دور بیٹھا شخص آپ کی آواز سن لیتا تھا. ہزاروں لوگوں تک آپ کی آواز بالکل کلیئر پہنچ جاتی تھی. واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ کیسا تیرا, اولیا ملتے آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, پیارا پیارا میرا پیر
غوث اعظم دستگیر,
میرا پیر میرا پیر
غوث اعظم دستگیر,
اچھا اچھا میرا پیر
غوث اعظم دستگیر,
سچا سچا میرا پیر
غوث اعظم دستگیر,
رحمت والا میرا پیر
غوث اعظم دستگیر,
برکت والا میرا پیر
غوث اعظم دستگیر,
میٹھا میٹھا میرا پیر
غوث اعظم دستگیر,
سارے پیروں کے ہیں پیر
غوث اعظم دستگیر,
بخشوا دو میرے پیر
غوث اعظم دستگیر,
اللہ پاک کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو, آمین. پاپا میرے لیے دعا کر دو, مجھے مدینے جانا ہے.
سبحان اللہ, اللہ آپ کو امی ابو کے ساتھ حج نصیب کرے, میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے,
آمین.
اور آپ کے ابو کو مدنی قافلے کا مسافر بنائے, ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں آپ کے ابو سفر کرتے ہیں. آپ تھوڑا ترکیب بناؤ گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ لے جائیں گے.
ان کے والد غالب اشارت
ہاں نظر آ رہے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو, بچہ بڑا ذہین ہے, اس کو اب دنیاوی چکروں میں نہیں ڈالنا, مہربانی کر کے تو عالم دین بنانے کی ترکیب رکھنی ہے, تو اللہ کرے گا ایک اچھا عالم امت کو مل جائے گا
انشاءاللہ.
یہ پرانے کمپیوٹر ہی آتے رہتے کبھی کبھی,
ماشاءاللہ انشاءاللہ
ہے, بہت ذہین ہے, یعنی کوئی غلطی نوٹ نہیں کی میں نے, ماشاءاللہ.
کوئی تحفہ بھی ملے گا حاجی امین
جی انشاءاللہ عزوجل, اس بچے کو 2600 روپے جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے, اور ان کے والد صاحب کے لیے ایک باکس بھی پیش کیا جائے گا.
سبحان اللہ, باپ بیٹے کے تو ہمارے نیارے ہو گئے, کتنے باکس لے لیے ہوں گے, جمع ہو گئے ہوں گے, اللہ برکت.
میرا پیارے حضرت جی سے سوال ہے کہ جو مہمان گھر فروٹ لے کے آتے ہیں کیا اس پہ ختم شریف پڑھنا جائز ہے؟
فروٹ پر ختم شریف بالکل پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے.
مہمان جو لے کر آئے اس پر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ خاص مہمان مہمان لے کر آئے نا فروٹ گھر میں.
ہاں تو مہمان نے جب دے دیا تو اب تو مالک تو بن گیا نا, جس کو دیا تو وہ اگر اس پر فاتحہ پڑھے تو کیا حرج ہے؟ اس سال سواب ہو جائے گا اس کا.
پاکستان میں ایک تحقیق کے مطابق 3,30,00,000 سے زیادہ افراد وہ شوگر کے مرض کا شکار ہیں, اور ان میں سے 27% افراد کو شوگر ہے لیکن انہیں پتہ ہی نہیں کہ انہیں شوگر ہے, دے آر انڈائگنوزڈ. بعض اوقات کچھ لوگ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ وی ہیو اے ہنٹ آف ڈائبٹیز اور دیر از اے لٹل فلکچویشن ان اور شوگر لیول, کہ ایسا لگتا ہے مجھے شوگر ہے, میرا شوگر لیول بڑھتا رہتا ہے. یہ اگنور کرنے والی بات نہیں ہے. اطباء کے مطابق, ڈاکٹرز کے مطابق شوگر یہ پلکوں کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کو متاثر کرتی ہے, اور اگر اس کا پتہ نہ چلے یا اس کا پتہ چلا ہے اور اس کو کنٹرول نہ کیا جائے تو بہت سی جان لیوا بیماریاں لگ سکتی ہیں, اور پھر یہ بلڈ سرکولیشن کو متاثر کرتی ہے اور پاؤں ہاتھ کٹ سکتے ہیں. امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کے مطابق دنیا میں ہر 30 سیکنڈ کے بعد کہیں نہ کہیں کسی انسان کا شوگر کی وجہ سے ہاتھ یا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے, اور سب سے بہترین اس کا علاج یا سب سے بہترین طریقہ اسے بچاؤ کا وہ کہا جاتا ہے ہیلدی لائف سٹائل, یعنی اپنے زندہ رہنے کے اپنے جینے کے انداز کو بدلیں اور آپ نہ صرف شوگر بلکہ بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے, جدید دور میں بالخصوص نوجوانوں میں جو انداز زندگی ہے کھانے پینے کا, چلنے پھرنے کا, زندگی گزارنے کا, اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ کس طرح ہم اپنے انداز زندگی کو تبدیل کر سکتے ہیں.
اللہ پاک سے عافیت کے طلبگار ہیں. میں پاکستان میں 27% جنہیں ہر چوتھے فرد کو شوگر ہے اور باتوں کو اس کا پتا نہیں ہوتا کہ مجھے شوگر ہے, یہ بڑی تشویش کی بات ہے. اور شوگر دنیا بھر میں عام ہے اور فوڈ کلچر بھی ہے, جگہ جگہ کھانے پینے کے جو سب سے زیادہ کام چلتا ہے جس میں بکری ہوتی ہے نا, تو یہ ہوٹل, یہ کھانے کے ٹھیلے ٹھیے, یہ اس پر پینے کے وہ گاہک زیادہ ہوتے ہیں. بہت لوگ مطلب آتے جاتے چلتے پھرتے کھانا کھا لیا ہوتا الگ ہے, پھر بھی کچھ نہ کچھ وہ انڈیلتے دھکیلتے رہتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ زیادہ کھانے سے بھی شوگر ہوتی ہے, کیونکہ ہر چیز میں عام طور پر شوگر ہوتی ہے, عام طور پر تو کچھ نہ کچھ مقدار, کسی میں کم کسی میں زیادہ. پھر میٹھی چیزیں تو بہت کھائی جاتی ہیں, دہی بھی کھانا ہے تو میٹھا, دودھ پینا ہے تو میٹھا, چائے تو ہوتا ہی میٹھا ہے. تو اس طرح مطلب مختلف ڈشیں جو ہے جو بغیر میٹھی نہ ہو تو بھی کھائی جا سکتے ہیں, ان میں بھی مٹھاس بات چیز ایسی جس میں ڈالی جاتی ہے لیکن ذرا ٹیسٹی ہو جاتی ہے, لیکن یہ ٹیسٹ زندگی کا ٹیسٹ خراب کر دیتا ہے جب شوگر ڈکلیئر ہو جاتی ہے. جب تک پتا نہیں چلتا تو وہ نفسیاتی طور پر تو پریشانی نہیں ہوتی, لیکن جس دن پتا چلتا اس دن بندہ عذاب میں گیا. تو اپنے حصے کی شوگر استعمال کر لی, شوگر ڈکلیئر ہوئی, اگر ابھی سے یہ ذہن بنا لیں کہ میں نے اپنے حصے کی شوگر استعمال کر لی اور اب اس سے بچنا ہے, تو ایسا نہیں بچنا کہ پھر شوگر لو ہو جائے, یعنی کم کر دے شوگر کا استعمال اور ٹیسٹ کرواتا رہے شوگر ہے کہ نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے. تو اس طرح ان کے بہتری رہے گی. 3-3 مہینے اگر ٹیسٹ کروا لیں تو میرے خیال میں مناسب ہے. ایک ڈاکٹر کے مطابق ہے کہ اگر کوئی چیز ڈکلیئر ہو جاتی ہے تو 45 دن میں نے 1.5 مہینے میں اس کو کرنا چاہیے ٹیسٹ. یہ بہت خطرناک چیز ہے شوگر, یہ ابھی پوری دنیا کا سروے بتایا نا انہوں نے کہ 30 سیکنڈ کو 3 سمجھاؤ کچھ تمہارے, آدھے منٹ میں ایک فرد کا, یعنی ایک منٹ میں 2 افراد کے ہاتھ یا پیر کٹتے ہیں دنیا میں شوگر کی وجہ سے. یہ تو ہاتھ پیر کٹے اموات. کورونا تو ضرور بدنام ہے, اچھا نہیں ہے, لیکن اور امراض ہے جو کورونا سے زیادہ جان لیوا ہوتے جن میں شوگر بھی ہے. کورونا سب کو نہیں ہے, اور جب اس نے ایک دم کورونا نے زور لگایا پورا تب بھی ہر چوتھا آدمی کورونا والا نہیں بنا, اور یہ شوگر نے پاکستان کے حساب سے ہر چوتھے آدمی کو شوگر کا مریض शुगर पेशेंट बनाया हुआ है और फिर भी ये मिठाइयां नहीं छोड़ते। जब कोई भी डिश मीठी होती है वो फिर मीठे में मीठी होती है, डबल ट्रिपल मीठी होती हो। मुझे तो इसका तजुर्बा है ना, शरबत भी इतना मीठा बनाते हैं और कोई डिश ये जाम जेलियां और जो भी मतलब बाजार की मिठाइयां वो इतना शुगर होता है कि मुझे तो यूं नहीं मुबालगा करूं ना, देखने में भी डर लगता है इनके उछल कर हलक में ना चली जाए और कुछ कर ना डाले। मुबालगा करता हूँ, नहीं मैं बचने की कोशिश करता हूँ, कभी खा लिया तो डर डर के कम ज्यादा नहीं। सर रगबत तो होती है खाने को, जी तो चाहता है कि आदमी सब खा जाए, लेकिन एक ही बार खाएंगे फिर कब्र बुक करवानी पड़ेगी अगर बुढ़ापे में भी अगर एहतियात नहीं की तो, बल्कि बुढ़ापा भी दुरुस्त गुजारना है जवानी से बंदा एहतियात करे। सब खाते हैं मिठाइयां, हलवे खाते हैं, मतलब जो मतलब देखो यानी कि कोई यानी हर दस्तरखान पर मीठी डिशें आम तौर पर होती हैं, खुसूसन अगर दावत हो तो, और जरूर मीठे डिश इसका जुज़्वे लायुनफिक है, जरूरी हिस्सा ही है। तो ये कहीं शुगर आम उत्पल है, आप ना खाए आपको कौन गन पॉइंट पर खिलाएगा, खाली बोलेंगे खा लो तो ये चुटकी ले ली, फिर बोलेंगे और लो तो एक चुटकी और ले, आप ले ही इतना कि वो बार बार लेने से भी आपके लिए प्रॉब्लम ना हो, लेकिन आप पूरा पूरा मिठाइयों का पीस आप तो उठाएंगे, बर्फी का पीस तो वो दिखाएगा आपको, मतलब वो बूंदी का लड्डू अब ये भी उठाएंगे, फिर वो आपको सोहन हलवा दिखाएगा अब ठीक है। डॉक्टरों ने भी तो दुआएं मांगी होंगी ना, रोजी में बरकत थी तो डॉक्टर के पास तशरीफ ले जाए, थोड़ा थोड़ा खाए, मिट्टी कम खाए और जो भी गिजा खानी है वो डर डर के खाए आदमी, पराया पेट समझ कर उंडेलते धकेलते चले जाते हैं तो जल्दी फिर बीमारियां लागू हो जाती है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे, इबादत पर कुव्वत हासिल करने के लिए आदमी कम खाए, एहतियात करे, ज्यादा जिंदगी आसान गुजरेगी। चूहों को बंद करके वो ट्राई की गई थी, चूहों पर तजुर्बे होते हैं शायद इंसानों से कुछ, उसकी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम या जो हाजमे की सूरत या बदन की जो तरकीब है वो गालिबन मिलती जुलती होगी। चूहों पर तजुर्बे करते हैं साइंसदान, तो चूहों को तजुर्बे में लाए, कुछ चूहों को तो गिजाएं दी और कुल इख्तियार दिए खूब खाओ, ये हमको कुल इख्तियार होते हैं खूब खाते हैं। आपको पैसों वालों में ज्यादा मतलब मरीज मिलेंगे, खूब खाते हैं पैसे होते हैं, गरीब भी चाहता है कि खाओ, पैसे नहीं होते तो यूं बच जाता है थोड़ा बीमारियों से। अगर ये सर्वे हो ना कि किसको शुगर ज्यादा तो शायद मालदारों को ज्यादा होती होगी, मेरा गुमान है वल्लाह वाकदम, मैंने सर्वे नहीं किया लेकिन दुनिया देखी वाली है कौन कितना खाता है किस तरह खाता है देखते रहते ना। तो ये अपने चूहों पर, चूहों को खुली इख्तियार दे खाओ पियो जान बनाओ, ये कुछ मुद्दत इनकी होगी, वो मुद्दत भूल गया, ये चूहों ने खाया पिया खूब जान बनाई और दम तोड़े, और जिनको भूखा रखा जिन चूहों को थोड़ा थोड़ा देते थे वो इससे तीन गुना अरसा जिंदा रहे, यानी ये चूहा समझो कि एक महीने में मरा तो वो तीन महीने के बाद मरे, तीन गुना फर्क पड़ गया ज्यादा खाने में और कम खाने में। अल्लाह पाक हमारा ईमान भी सलामत रखे, हमारी जान भी सलामत रखे, ताकि हम इबादत करें, मदनी काफिलों के मुसाफिर बने, दावत इस्लामी के लिए फिर भागदौड़ भी तो नहीं कर सकेंगे ना, शुगर उन्होंने टांग कटवा दिया तो क्या करोगे, अल्लाह ना करे टांगे कट रही है, क्योंकि उस वक्त खाने का ऐसा शौक है कि खुदा की पना। एक साहब की इयादत के लिए मैं गया था, बेचारों की दोनों टांगे कटी हुई थी और थे भी भारी भरकम, तो कुछ हमको पीने के लिए वो शीर खुरमा दिया गया, अब उन साहब को भी हमसे थोड़ा कम लेकिन प्याला उनको भी दिया गया, मैंने कहा ये पीते हैं टांगे, ये पीते हैं, तो इनके बारे में सुना भी था कि ये खाते पीते हैं मिट्टी भी चीजें, फिर इनके जनाजे में भी शिरकत का मौका मिला मुझे। हर वक्त तो पूरा हो जाता तो आदमी को मरना होता है, अल्लाह ईमान सलामत,
आमीन।
तो टांगे कट गई बेचारे, मतलब यूं पड़े हुए थे बैठे हुए थे, کٹی ہوئی ٹانگیں لے کر ویل چیئر تھی, شاید خادم بھی رکھا ہوا, کھاتے بھی تھے لوگ تھے, لیکن تکلیف تکلیف کے ساتھ زندگی. اللہ پاک سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں, میٹھا سے جان نہیں چھوٹتی, ان کی عادت ہوتی ہے کھاتے ہیں میٹھا سے, الٹ کے کھاتے ہیں. تو آپ جو سن رہے ہیں مجھے, حاضرین ناظرین, اپنے حال پر رحم فرمائیں, انشاءاللہ آپ کو پرسکون زندگی گزار سکیں گے. صلو علی الغریب صلی اللہ علی محمد. پیدل چلنا چاہیے, پھر تھوڑا ورزش کی جائے اپنی اپنی عمر کے حساب سے, ماہرین کے مشورے سے. بوڑھا اگر جوانوں والی ورزش کرے گا تو کہیں جوڑ اکھاڑ کے رکھ دے گا تو مشکل ہو جائے گی. یعنی پوچھ کر کہ میری عمر یہ ہے, مجھے کون سی ورزش کرنی ہے, تو اس طرح بھی ورزش اگر کی عادت ڈالیں گے, پیدل چلیں گے روزانہ کم از کم آدھا گھنٹہ ہی چلنے, دس منٹ تھوڑا تیز رفتاری چلنے میں, دوڑ کرنی تیز رفتاری, اور پھر دس منٹ نارمل, پھر دس منٹ تیز رفتار, یہ روزانہ اگر آدھا گھنٹہ بھی نکالیں گے نا آپ اپنی, بہت آپ اس میں صحت میں اللہ کرے گا تو محسوس کریں گے بہترین بہترین ورزش ہے پیدل چلنا, سارے اعضاء کو ٹوٹل پارٹ جو ہے وہ مطلب اس میں حرکت میں رہتے ہیں نا, چلنے میں ٹوٹل پارٹ جو ہے سارے کے سارے یہ اس میں حرکت میں رہیں گے. پیدل چلنے بہترین ورزش مانی جاتی ہے پیدل چلنا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. مکہ مکرمہ کے چاروں اطراف بہت ہی مقدس متبرک پہاڑ موجود ہیں, لیکن اس پہاڑ کی تو شان ہی نرالی ہے. اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے. یہ پہاڑ تقریباً 642 میٹر زمین سے اونچا ہے, اور اس پہاڑ کی اونچائی پر ایک غار موجود ہے. اس غار کو غار حرا کہا جاتا ہے. حجاج کرام اور زائرین جب یہاں مکہ مکرمہ میں آتے ہیں تو اس پہاڑ کی برکتیں لوٹنے کے لیے اوپر اس کی چوٹی پر چڑھتے ہیں اور اس غار میں عبادت نفلی نماز وغیرہ ادا فرماتے ہیں. یہ غار تقریباً 3.7 میٹر طویل ہے, اور اس غار کی ایک اور پیاری نسبت ہے کہ اس کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی جانب ہے. اس کے چوٹی پر ایک گنبد نما تاج لگا ہوا ہے, اور یہ تاج اسے دوسرے پہاڑوں سے ممتاز اور منفرد حیثیت دیتا ہے. اس پہاڑ نے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نال پاک کو چوما ہے اور کئی بار چوما ہے. کسی شاعر نے فرمایا ہے, جو سر پر رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اس پہاڑ کو جبل نور کہا جاتا ہے, تو اس نام کی کیا نسبت ہے, کیوں اسے جبل نور کہا جاتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ کہ غار حرا میں ہمارے پیارے آقا خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے عبادت فرمایا کرتے تھے, تو اعلان نبوت سے پہلے کس قسم کی اور کس طرح کی عبادت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے؟ دعائے مغفرت کی مدنی التجا ہے.
یغفر اللہ لنا ولکم بغیر حساب. ماشاء اللہ جبل نور کی جو کیا بات ہے, اس میں تو ایک خوبی بھی ہے, جو اوپر گنبد کی طرح مطلب حصہ ہے پہاڑ کا, یہ باقاعدہ اس کو دیکھا کہ چمکتا بھی ہے کہیں کہیں سے, وائٹ, اس میں وائٹنس ہے اس میں. اب جبل نور نام رکھنے کی وجہ تسمیہ مجھے پتا نہیں ہے, کہیں بڑا سنا ہو تو یاد نہیں مجھے.
نہیں, یہ عام طور پہ تو اہل محبت ہی کا غالباً دیا ہوا نام ہے, وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے غالباً دیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہاں جلوہ فرما رہے, اس غار سے ہی نور سارے عالم کی طرف پھیلا, پہلی وحی یہاں نازل ہوئی, تو ممکن ہے کہ اس وجہ سے اس کو جبل نور کا اہل محبت نے نام دیا ہو.
ممکن ہے
جی. مفتی شریف القمدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو فرمائی ہے, اس میں یہاں علماء کے مختلف اقوال ہیں. اصل تو یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی روایات تو منقول نہیں ہے, علماء نے مختلف اس میں باتیں ذکر کی ہیں. بعض کے مطابق یہ عبادت بال ارکان تھی, جسم کے ذریعے سے کوئی عبادت تھی. بعض کا یہ کہنا ہے کہ صرف یہ دل کا غور و فکر تھا, تفکر کیا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پھر یہ سوال اٹھتا تھا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو عبادت کرتے تھے بال ارکان اگر کرتے تھے یعنی اعضاء کے ذریعے جنا, تو کیا کسی نبی کے موافق وہ عبادت ہوتی تھی یا اپنے اجتہاد سے اپنے غور و فکر سے ایسا کیا؟ تو اس میں بھی پھر اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ اجتہاد کی بنیاد پر, بعض نے کہا کہ آٹھ پیغمبروں کے نام ذکر کیے کہ ان کی شریعت کے مطابق عبادت ہوتی تھی. لیکن صحیح یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے ہی عبادت فرماتے تھے. یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر کسی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے موافق وہ عبادت ہو جائے, لیکن اصل یہ ہے کہ اس حوالے سے باقاعدہ کوئی روایت نہیں ہے. علماء نے جو پچھلے علماء سے باتیں سنی اسی کو آگے بیان فرمایا.
اچھا, غار حرا افضل یا غار ثور, اس بارے میں یہ سنتے ہیں. غار حرا غار ثور سے افضل ہے کیونکہ غار ثور نے تین دن تک اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم چومے, جبکہ غار حرا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت بابرکت سے زیادہ عرصہ مشرف ہوا.
جبل نور جبل سار اور ان کے غاروں کو سلام, جبل نور جبل سار اور ان کے غاروں کو سلام, نور برساتے
حبیب صلی اللہ علی محمد. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبو الی اللہ. مدری مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, جو سانپ کے ڈسنے سے فوت ہو جائے کیا وہ شہید ہے؟ جی ہاں, عقیقہ پیدائش کے کون سے دن کرنا مستحب ہے؟ ساتویں دن. سوال نمبر تین، ان صحابی رسول کا نام بتائیں جو گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تو قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے اور دوسرے میں رکھنے سے پہلے ہی ختم فرما لیا کرتے تھے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام. محمد عاقب اتاری علی پور، ممتاز رضوی حیدرآباد، اشرف اتاری ٹنڈو جام ٹنڈو آدم، آصف اتاری کشمیر، بنت نیاز اتاریا رحیم یار خان، بنت خدا بخش اتاریا میرپور خاص، ام حسن بنت مزمل حسین اتاریا لاہور. تمام درست جواب دینے والوں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت محمد جان کوئٹہ، جنہیں تحفے میں 1200 کا مدنی جنہیں تحفے میں 12 ماہ کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 12 مہینے تک گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا. اور یہ ماہنامہ فیضان مدینہ رنگین شمارہ والا ہوگا، رنگین والا ہوگا. ناظرین سے مزید سوالات، اسلامی بہن محرم کا نام اور نمبر لکھیں جبکہ اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. اور اس کا جواب، مدنی چینل پر جو اذان ہوتی ہے تو اس کے اس اذان عشاء تک دینا ہے. حضرت سکندر ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے جو دیوار بنائی اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر دو، غوث پاک رحمت اللہ علیہ روزانہ کتنے نوافل ادا فرماتے تھے؟ سوال نمبر تین، غوث پاک رحمت اللہ علیہ کس دن پیدا ہوئے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ الکریم، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں نفل روزوں کی بھی تحریک ہے اور عاشقان اولیاء عاشقان غوث اعظم ماہ ربیع الاخر میں نفل روزے بھی رکھتے ہیں. آئیے پہلے ایک فضیلت ہم سنتے ہیں نفل روزے کی. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رغبت نشان ہے، اگر کسی نے ایک دن نفل روزہ رکھا اور زمین بھر سونا اسے دیا جائے، جب بھی اس کا ثواب پورا نہ ہوگا اس کا ثواب تو قیامت ہی کے دن ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے 15 نومبر بروز پیر شریف، جن اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی نیتیں پہنچی، یعنی جن کی تعداد جو پہنچی انشاءاللہ الکریم ان کی تعداد سنتے ہیں. 11 روزے رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی نیتیں 3997، جبکہ اسلامی بہنوں کی جو تعداد ہے 4965. 5 روزے رکھنے کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 7302، جبکہ اسلامی بہنوں کی تعداد 6187. 3 روزہ رکھنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد یعنی 3 روزہ رکھنے کی نیت کرنے والے اسلامی بھائیوں کی تعداد 16693، اسلامی بہنوں کی تعداد 14328. مجموعی تعداد یعنی اسلامی بھائیوں کی 11, 5, اور 3، ان تینوں کے ملا کر جو نیتوں کی جو تعداد آئی ہے 27,992 یعنی 27,992، اور اسلامی بہنوں کی تعداد 25,480، اور ٹوٹل اسلامی بھائیوں کی اور اسلامی بہنوں کی تعداد نیتوں کی 11, 5, اور 3 تو یہ بن رہی ہے 53,472. اللہ تبارک و تعالی ان سب کی نیتیں قبول فرمائے اور ان کے لیے روزہ رکھنا یہ آسان فرمائے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم وبحمدک
لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک صلوا علی الحبیب. مدینہ حج امین.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلو. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا رب المصطفیٰ، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو اسلام بھائی اپنی نیکیاں مجھے ارسال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شائن شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما، بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، کل مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ، قطب مدینہ، مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور بالخصوص گیارہویں شریف کے نفل روزوں کی تحریک میں شریک ہونے والے عاشقان غوث اعظم، یا اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ، دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہمیں محفوظ فرما، ہم فقط تیری رضا کے لیے نیکی کے کام کریں، تیری رضا کے لیے اپنے اوقات استعمال کریں، تیری رضا کے لیے اپنا مال تیری راہ میں خرچ کریں. اے اللہ، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے، ہمیں سنتوں کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہماری اولاد کو قبول فرما، ہمارے مال و اسباب کو قبول فرما، اور ہمیں اس میں برکتیں نصیب فرما. اے اللہ، دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت جو مدارس، جامعات اور جو دینی کام ہو رہے ہیں، بالخصوص ہمارے مرشدی غوث اعظم کے صدقے میں انہیں ترقی اور عروج عطا فرما. ہمارے جو ملک بھر سے اور دنیا کے مختلف ملکوں سے جو عاشقان غوث اعظم یہاں وقت گزار رہے ہیں، یا کوئی جو گزار کر چلے گئے، جو آئندہ آئیں گے، یا اللہ جو مدنی چینل پر بھی عاشقان غوث اعظم مدنی مذاکروں میں شامل ہیں، ان کے دلوں میں جو ارمان ہیں، مرادیں ہیں، اے اللہ سب پر رحمت کی نظر فرما. اے مولا کریم، یہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، ان کے گھروں میں کوئی بیمار ہے مولا انہیں بھی شفا عطا فرما، ان کے مریض جو گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اے اللہ ان کو بھی شفا دے، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، اے اللہ غوث اعظم کا صدقہ وہ خیر و سلامتی عافیت کے ساتھ گھر واپس لوٹ جائیں، اور ان مریضوں کو مکمل صحت و عافیت نصیب فرما. مولا کریم، جو کاروباری مشکلات کا شکار ہیں، نوکریوں کے مسائل ہیں پورا نہیں ہوتا، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، اے اللہ ہمارے مرشد غوث اعظم کی سخاوت کا صدقہ ان سب کو خوشحال کر دے، ان سب کے کاروباری مسائل آسان ہو جائیں، ان کے نوکریوں کے مسائل آسان ہو جائیں، قرضے دور ہو جائیں، یا اللہ یہ سارے عاشقان غوث اعظم خوشحال ہو جائیں، ان کو ترقی اور عروج عطا فرما، ان کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، غوث اعظم کا صدقہ سب کو نصیب کر دے، اے اللہ ان سب کو مالا مال کر دے، مولا کریم نیکیوں میں بھی اضافہ ہو، عبادت میں بھی اضافہ ہو، نفلی روزے بھی رکھے، خوب سنتیں سیکھیں، تیرے محبوب کے دین کے کام میں وقت گزارنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک بنا دے، یا اللہ ہمارے غوث اعظم کا صدقہ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں انہیں بیٹے عطا کر دے، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں مولا ان کی بھی جھولی بھر دے، سب کے گھروں میں خیر و برکت دے دے، جو اولاد والے ہیں اے اللہ ان کو اپنی اولاد کا سکھ چین نصیب کر، ہمارے بچوں میں محبت پیار الفت نصیب ہوں، ہمارے گھروں سے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، اے اللہ رشتوں کی رکاوٹیں بھی دور فرما، سب پر رحم و کرم فرما، غوث اعظم کی برکتیں ہمیں ہماری نسلوں کو نصیب کر دے، ہماری نسلوں کو سرکار غوث اعظم کا حقیقی عاشق بنا دے، ہمارے بچوں کو یا اللہ سارے گھر والوں کو سب کو غوث اعظم سے حقیقی محبت نصیب فرما دے، یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، شہر کو سلامتی دے، عالم اسلام کی خیر فرما، سب کی جان مال آل اولاد ایمان کاروبار گھر بار سب کی حفاظت فرما، ہمارے مرشد کریم امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، اے اللہ ہمارے غوث اعظم کا صدقہ ہمارے مرشد امیر اہل سنت کو صحت و عافیت و نیکیوں عبادتوں دینی خدمتوں بھری طویل زندگی نصیب فرما، ہم کو ہماری نسلوں کو امیر اہل سنت کی برکتیں نصیب فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی،
سنا وقار صدقگار
جو بے گناہ جیل میں قید ہیں غوث اعظم کا صدقہ انہیں رہائی نصیب کر دے، اے اللہ جو بے جا مقدمات میں پھنسے ہیں، یا اللہ جو آسیب کے اثرات میں گھرے ہیں سب کو رہائیاں عطا کر دے، آمین. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول.
صفا جانے رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت ہے،
ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سلطان ولایت غوثِ پاک سلطان ولایت غوثِ ولیوں پہ حکومت
غوثِ پاک
ولیوں پہ حکومت
غوثِ پاک
اے رب کی رحمت
غوثِ پاک
اے رب کی رحمت
غوثِ پاک
اللہ کی رحمت
غوثِ پاک
ہے باعث برکت
غوثِ پاک
ہے صاحب عزت
غوثِ پاک
ہے بحر سخاوت
غوثِ پاک
دریائے کرامت
غوثِ پاک
فرماؤ حمایت
غوثِ پاک
درجائے مصیبت
غوثِ پاک
فرماؤ حمایت
غوثِ پاک
درجائے مصیبت
غوثِ پاک
ہو ہم پہ عنایت
غوثِ پاک
ہو میری شفاعت
غوثِ پاک
دلوائیے جنت
غوثِ پاک
المدد یا
غوثِ پاک
المدد یا
غوثِ پاک
المدد یا غوثِ پاک
اعظم پیر پیرا میرے میرا غوثِ اعظم غوثِ اعظم جیلانی پیر پیرا میرے میرا غوثِ اعظم
میرا
غوثِ اعظم میرا
مدنی مذاکرہ